أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: لا ترى الجاهل إلا مفرطا أو مفرطا. درود پڑھیے محمد و آل محمد. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے. تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا نورانی کلام نہج البلاغہ سے حکمت نمبر 70 کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے. اس حکمت نورانی میں حضرت کا فرمانا ہے: لا تر الجاہل الا مفرطا او مفرطا. آپ جاہل کو دو حالتوں میں پائیں گے، یا افراط کی حالت میں یا تفریط کی حالت میں. افراط و تفریط حد سے باہر ہو جانے کو کہتے ہیں، مقررہ حد سے تجاوز کرنا افراط ہے و تفریط، اور مقررہ حد کے اندر رہنا اعتدال و عادل ہے. خداوند تبارک و تعالی نے اس کائنات کو خلق کیا ہے، کائنات کے وجود میں اور کائنات کی بقا میں جو نظام مقرر کیا ہے، جس کے رہین منت ہے وجود کائنات و بقاء کائنات، اس کا نام عدل و عدالت ہے. بالعدل قامت السماوات والارض، عدل کے ذریعے سے زمین و آسمان قائم ہیں. زمین و آسمان جب دونوں اکٹھے استعمال ہوں قرآن کریم میں یا روایات میں، اکثر مواقع پر اس سے مراد پورا نظام ہستی ہے، پورا عالم ہستی ہے. البتہ بعض موارد میں کائنات کا و نظام ہستی کا ایک جز مراد لیا جاتا ہے زمین و آسمان سے، لیکن اکثر اوقات قرآن کریم میں و روایات معصومین علیہم السلام میں سماوات و ارض سے مراد پوری کائنات ہے. نظام ہستی عدالت کی بنیاد پر قائم ہے. خداوند تبارک و تعالی نے اعتدال کے اوپر نظام ہستی کو بنایا ہے. چونکہ ذات حق عادل ہے، جس طرح امامیہ کے عقائد میں و اصول دین میں ایک اہم اصل عدالت الہی ہے، اگرچہ باقی فرق اسلامی بھی ان میں سے بعض قائل ہیں عدالت الہی کے، لیکن انہوں نے اپنے اصول مذہب و اصول عقائد میں سے عدالت کو نہیں گنا. لیکن امامیہ کے اعتقادات میں و اصول دین میں عدل الہی بنیادی اعتقاد ہے و عقیدہ، جس طرح توحید اساس ہے، بنیاد ہے، اور اعلیٰ ترین تجلی توحید کی مسلک تشیع کے اندر نمایاں و متجلی ہے. ارجن شیعہ اپنی اس نقطے کو زیادہ اپنے تعارف کا سبب نہیں بنا سکا، اپنا چہرہ نہیں بنا سکا. آج ان لوگوں نے توحید کو اپنا نقاب بنا لیا ہے اور اپنے چہروں پہ سجا لیا ہے، جن کے نقابوں کے پیچھے توحید نظر نہیں آتی. لیکن وہ نورانی مسلک و نورانی مذہب جو سراپا توحید ہے، اور جس کے ہر شعبے کے اندر توحید کے جلوے ہیں و توحید کی تجلیاں، اس مسلک کا و قوم کا تعارف اس عنوان سے نہیں ہو سکا. ہوتے ہیں بعض خوش قسمت ہوتے ہیں، وہ بعض اتنے خوش نصیب نہیں ہوتے. کچھ لوگ ہوتے ہیں خوش نصیب جن کا تعارف لوگوں کے اندر بڑا اچھا ہو جاتا ہے، اور کوئی کتنے ایسے اچھے لوگ ہوتے ہیں جن کا تعارف ویسے نہیں ہوتا جیسے وہ ہیں. چونکہ جس طرح ملا رومی نے اپنے کلام میں، شاعری کے کلام میں، ایک غلط روش لوگوں کی پہچان و معرفت کے بارے میں ذکر کی ہے کہ خدا کی حقیقت کو جاننے کے لیے، نظام ہستی کو جاننے کے لیے، یا دین کو جاننے کے لیے اور دین کے کسی حقیقی مسلک و مکتب کو سمجھنے کے لیے، حقیقی روش یہ ہے کہ آپ خود اس کے اندر جا کر دیکھیں وہ کیا ہے. ملا رومی کا فرمانا ہے کہ ہر کسی اس غلط روش کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ہر کسی از ظن خود شد یار من، از درون من نہ جوست اسرار من. ہر ایک اپنے گمان کے مطابق میرا دوست بنا ہے، میری طرف آیا ہے اور میرے بارے میں اس نے ذہنیت بنا لی ہے، میرے اندر جھانک کے کسی نے نہیں دیکھا کہ میری حقیقت کیا ہے. اپنے گمانوں میں مجھے لے گئے ہیں اور اپنی عقلوں کو میرے اندر لے کر نہیں آئی. اور جب بھی گمان کے اندر کوئی چیز لے جی جائے تو اس کی شکل وہی ہوتی ہے جیسے انسان کا گمان ہوتا ہے، اس کی وہ حقیقت نہیں ہوتی جیسے خدا نے اس کو بنایا ہے. عام لوگوں کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے. بہت سارے لوگوں کے بارے میں ہم کچھ گمان رکھتے ہیں، شاید اپنے رشتہ داروں کے بارے میں ہی ہوں، وہ گمان جو ہم ان کے بارے میں رکھتے ہیں وہ ایسے ہیں نہیں، بلکہ ہمارے گمان نے ان کو یہ شکل دے دی ہے اچھی یا بری، حقیقت میں وہ ایسے نہیں ہیں. اگر ان کے اندر جھانک کے دیکھیں تو وہ تصویر جو ہمارے گمان نے بنا لی ہے اور وہ تصویر جو ان کی حقیقی ہے، اس میں بڑا فرق محسوس ہوگا. اسی طرح وہ اللہ تعالیٰ کا تصور جو گمانوں کے اندر قائم ہے اور وہ حقیقت نور الہی، اس میں بڑا فرق ہے. ہر کسی از ظن خود شد یار من، از درون من نہ جوست اسرار من. اور اس گمانوں کے مطابق اور اندازوں کے مطابق کسی کو سمجھنے کا ایک نمونہ مسلک و مکتب حق تشیع ہے کہ تشیع کو اندر جھانک کے لوگوں نے نہیں دیکھا، اپنے گمانوں میں شیعہ کی تصویر بنا لی ہے جو شیعہ کی حقیقت سے بہت دور ہے. شیعہ کی حقیقت نورانی ہے لیکن لوگوں کے گمانوں میں شیعہ کی حقیقت نورانی نظر نہیں آتی، بسا اوقات ظلمانی و تاریک نظر آتی ہے. اس تاریک کی وجہ یہ ہے کہ ان کا گمان تاریک ہے، ورنہ حقیقت تشیع بہت نورانی ہے اور اس کی نورانیت کی اساس توحید ہے. توحیدی ترین مسلک پورے عالم میں تشیع سے بڑھ کر نہیں ہے، اور یوں نہیں کہ صرف دعویٰ ہے. اگر کوئی تصدیق کرنا چاہے اب نہج البلاغہ کھول لے، پہلا خطبہ ہی نہج البلاغہ کا توحید کی حقیقت و توحید کی نورانیت کو بیان کر رہا ہے. صحیفہ سجادیہ، خطبات فاطمیہ اور تعلیمات ائمہ اطہار جو توحید کے اسرار سے پردہ اٹھا رہے ہیں. اسی طرح توحید کے بعد عدالت مذہب امامیہ کے اصولوں میں سے ہے. عدالت سے مراد عدل الہی ہے کہ خدا کی ذات عادل ہے. البتہ اس کا ایک تاریخی پس منظر ہے جو یہاں شاید مناسب نہ ہو، وقت کی قلت ہے، لیکن آگاہ ہونا ضروری ہے. عزیزوں کا بزرگ آشنا ہے، جوانوں سے اشارہ ہے کہ یہ بھی آگاہ ہو جائیں کہ عدل الہی کیوں اعتقاد میں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات ہیں و اسماء ہیں. خدا کی ذات حی ہے، خدا کی ذات قیوم ہے، خدا کی ذات رحیم ہے، خدا کی ذات رحمان ہے، یہ ساری صفات الہیہ ہیں، لیکن ان میں سے صرف ایک صفت اصول دین میں قرار پائی ہے. کیا باقی صفات کا تعلق اصول دین سے نہیں ہے؟ سب کا تعلق ہے اصول دین میں. توحید میں ساری صفات آ جاتی ہیں لیکن عدل کو ایک اہمیت حاصل ہے. اس وجہ سے امامیہ کے اصول دین میں عدل الہی کا خصوصی ذکر ہے. عدل کی بنیاد پر خداوند تبارک و تعالی نے اس نظام کو قائم کیا ہے. بالعدل قامت السماوات والارض، ہر چیز استوار ہے عدل کی بنیاد کے اوپر، نظام ہستی مکمل عدل کے اوپر ہے، وہ انسان عدل کے اوپر بنایا گیا ہے۔ خلقت انسان میں خداوند تبارک و تعالی نے انسان کی خلقت کا ذکر فرماتے ہوئے یہ فرمایا ہے، یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے رب کریم نے کس نے دور کر دیا ہے؟ وہ تیرا کریم رب جس نے تجھے پیدا کیا ہے، الذی خلقک وسواک فی ای صورۃ شاء، جس خداوند تبارک و تعالی نے تجھے پیدا کیا، تجھے مستوی کیا، تجھے معتدل کیا، تجھے حسین و زیبا بنایا، اس کریم خدا سے تجھے کس نے دور کر دیا ہے؟ اس کریم پروردگار سے کس نے تجھے دور کر دیا ہے؟ عدل اساس ہے نظام ہستی کی، و نظام انسانی کی بھی اساس ہے۔ انسان کے لیے بھی خداوند تبارک و تعالی نے جو نظام قائم کیا ہے وہ عدل کی بنیاد پر ہے۔ عدل اگرچہ بہت گہری بات ہے و عمیق ہے، لیکن میں مختصر اشارہ کرتا ہوں، اس وجہ سے کہ افراط و تفریط کو سمجھنا ہے ہم نے، جو جاہلیت کی روش ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں، لا تر الجاہل الا مفرطا او مفرطا، جاہل کو آپ مفرط پائیں گے یا مفرط پائیں گے، یا افراط کی حالت میں یا تفریط کی حالت میں جاہل کو دیکھیں گے آپ۔ افراط و تفریط زندگی کے روشیں طریقے ہیں جو جاہلانہ زندگی کی روشیں ہیں، افراط و تفریط۔ اگر جیسے کل آپ کی خدمت میں اشارہ کیا، حماقت کا نتیجہ عداوت ہے، زلالت ہے، گمراہی ہے، دشمنیاں ہیں، نفرت ہیں، کینے ہیں، اور طرز زندگی حماقت کی اگر دیکھنا ہو تو ہمیں کسی دور جانے کی ضرورت نہیں، اپنے ہی ملک کے اندر مختلف پہلوؤں سے، مختلف شعبوں کے اندر حماقت کی کارستانیاں دکھائی دے رہی ہیں، خواہ وہ سیاست ہو، وہ مذہب ہو، وہ سماجیت ہو، وہ کلچر ہو، وہ میڈیا ہو، وہ تجارت ہو، وہ معاشرت ہو، وہ گھریلو نظام ہو، حماقت کے ہمیں نمونے جگہ جگہ نظر آتے ہیں، حکمت نظر نہیں آتی، کم نظر آتی ہے۔ افراط و تفریط کے عملی نمونے دیکھنے کے لیے ہم اپنے ہی ملک کو دیکھ لیں، معلوم ہوا کہ جہالت کا زمانہ ہے، چونکہ لوگ یا افراط کی حالت میں ہیں یا تفریط کی حالت میں ہیں، اور حضرت فرماتے ہیں یہ جہالت کا نتیجہ ہے۔ اگر انسان عاقل ہو و دانا، عالم ہو و عاقل، عاقل کی زندگی کی روش کا نام اعتدال ہے، افراط سے دور ہوتا ہے اور تفریط سے بھی عاقل دور ہوتا ہے، اعتدال کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، عدل و عدالت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، وہ اپنا نظام بناتا ہے۔ افراط و تفریط اس جاہلانہ روش کو سمجھنے کے لیے، جس سے امیر المومنین فرما رہے ہیں یہ جاہلیت ہے وہ حماقت کا نتیجہ ہے، ہمیں چونکہ افراط اعتدال سے ہٹنے کا نام ہے، حد سے باہر جانے کا نام ہے، جب اعتدال کی سمجھ میں آئے گی تو ہمیں افراط سمجھ میں آئے گا، اور اس وقت ہم جائزہ لے لیں گے کہ کہاں اعتدال ہے، کہاں افراط ہے اور کہاں تفریط ہے۔ اور افراط و تفریط جس ملک و مملکت میں ہو، جس قوم کے اندر ہو اور جس سلسلے کے اندر ہو، اس کی شکل کیا بنتی ہے عملاً۔ عدل عربی زبان میں، ہم بنیاد سے لفظی معرفت کسی کی شروع کریں پھر اس کے معنی و حقیقت کی طرف آئیں، چونکہ بہت سارے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں لیکن ان کے معانی اپنے مقامی معانی، لوکل معانی کرتے ہیں ان کے، یا میں کہوں ہندی معانی، اردو کے معانی ان کے بیان کرتے ہیں۔ عدل استعمال تو بہت کرتے ہیں ہم، لیکن اکثر اوقات اس کا معنی وہ نہیں ہوتا جو قرآن نے مراد لیا ہے۔ جیسے اشارہ کیا کہ حکمت کا لفظ قرآن مجید کا لفظ ہے، اصطلاح قرآنی ہے، لیکن اس کا معنی ہندی میں کرتے ہیں یا اردو میں کرتے ہیں ہم پنساری علاج یا یونانی علاج یا پرانا طریقہ علاج، یہ حکمت کا معنی یہاں آ کر ہو گیا ہے، قرآن میں حکمت سے یہ مراد نہیں تھی۔ یا جیسے بارہا اشارہ کیا کہ دعوت عربی زبان میں اللہ کا پیغام پہنچانے کو کہتے ہیں، لیکن اردو میں کھانا کھلانے کو دعوت کہتے ہیں۔ لہذا کہیں دعوت ذوالعشیرہ بھی جو ہم نے سنا ہوا ہے، وہ کھانے کی دعوت بتائی گئی ہے ہمیں، کہ کچھ مہمان بلائے رسول اللہ نے اور ان کے لیے کھانا پکایا، اور پھر ساری بات کھانے کے بارے میں ہوتی ہے کہ وہ کھانا کیا تھا، وہ ران کتنی تھی، وہ ڈش کیا تھی، کس نے کتنا کھایا، پھر کتنے دن کھانا چلتا رہا۔ جبکہ وہ پیغام خدا پہنچانا تھا، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ اے رسول، سب سے پہلے اپنے قبیلے کو پیغام خدا پہنچائیں، گھر سے شروع کریں دعوت سبیل خدا و دعوت پیغام الہی، اپنے گھر سے آغاز کریں۔ دعوت و ارشاد یا تبلیغ ایک ہی معنی میں ہے، اللہ کا پیغام پہنچانا، یا اگر تھوڑا سا فرق بھی جیسا کہ ہے تبلیغ اور دعوت میں، وہ فرق یہ ہے، تبلیغ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے، اور دعوت لوگوں کو اللہ کے پیغام کی طرف بلانا ہے۔ لوگوں کو خدا کے پیغام کی طرف لانا دعوت کہلاتا ہے، اور پیغام کو لوگوں کی طرف لے جانا تبلیغ کہلاتا ہے۔ دعوت و تبلیغ میں یہ لطیف سا فرق موجود ہے۔ عدل بھی اسی طرح سے، بہت سارے قوموں کے اندر اردو فارسی میں بھی اور عربی میں بھی عدل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، روزمرہ کی گفتگو میں ہم استعمال کرتے ہیں، عدالتوں میں عدالت کر کورٹ کے لیے لفظ عدل یا عدالت استعمال کرتے ہیں ہم۔ چونکہ اصل اصطلاح قرآنی ہے و نظام قرآنی ہے، ہمیں اس کے قرآنی معانی کو سمجھنے کے لیے اس کے لفظی پس منظر کو دیکھنا ہے۔ قرآن کریم میں جو لفظ عدل استعمال ہوا ہے، بنیادی طور پر لغت عرب میں عدل کہتے ہیں اس سامان کو جو کسی جانور پر دو حصوں میں لادا جاتا ہے، جیسے اونٹ پر سامان لادا جاتا ہے دو حصے بنا کر، دائیں بائیں اس کے بنڈل بنا کر باندھ دیے جاتے ہیں، اور جن ذریعوں سے اس کو توازن اس کا برقرار رکھا جاتا ہے اس کو عدل کہتے ہیں۔ دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک عدل زیر کے ساتھ، عین کے نیچے زیر ہے عدل، اور دوسرا عدل ہے عین کے اوپر زبر، معنی ایک ہی ہے دونوں کا، یا ایک ہی حقیقت کے بارے میں ہے۔ عدل جب سامان باندھا جاتا ہے، آپ یا کوئی بندہ بیٹھتا ہے جب اونٹ پر، جیسے اکیلا بندہ بیٹھتا ہے، یہ مہذب طریقہ نہیں ہے اونٹ پر بیٹھنے کا کہ اونٹ کے اوپر پالان ڈال کے اور اس پر بیٹھ جائیں۔ جس طرح یہاں پاکستان میں خواتین موٹر سائیکل پر بیٹھتی ہیں تو مردوں کی طرح نہیں بیٹھتی، چونکہ خواتین کے لیے یہاں پاکستان میں خاص، اگرچہ بہت خطرناک بھی ہے ان کے لیے اور شاید گر بھی جاتی ہوں گی، بعض اوقات حادثات بھی پیش آتے ہیں، لیکن مرد کی طرح موٹر سائیکل پر بیٹھنے کو کہتے ہیں خلاف تہذیب ہے، اگرچہ وہ خواتین پردہ نہ بھی کرتی ہوں لیکن موٹر سائیکل پر بیٹھتے ہوئے مرد کی طرح نہیں بیٹھتی، چونکہ تہذیب کے لحاظ سے یہ کام اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ یہ اونٹ کے اوپر بیٹھنے کے لیے یا گھوڑے کے اوپر بیٹھنے کے لیے بھی تہذیب ہے، ایک تہذیب یہی ہے کہ آپ موٹر سائیکل کی طرح یا گھوڑے کی طرح اونٹ پہ بیٹھ جائیں، اونٹ کی کمر یا پشت سیدھی نہیں ہے، کوہان ہے اس کے درمیان میں، اس کی پشت اوپر کی طرف پہاڑی کی طرح چوٹی بنی ہوئی ہے بیٹھنے، اس طرح سے یہ کمر یا پشت بتاتی ہے کہ اونٹ پہ ایسے نہیں بیٹھنا جیسے گھوڑے پہ بیٹھنا ہے، چونکہ گھوڑے کی پشت اس طرح بیٹھنے کے لیے بنائی گئی ہے، اونٹ کی پشت کوہان نکالی گئی ہے اوپر، پہاڑی اوپر سے نکالی گئی ہے، ایک ابھار ہے اس کے اندر، برجستگی اونٹ کی کوہان کے اوپر ہے، یعنی اونٹ پر بیٹھنے کے لیے آپ کو کوئی اور طریقہ اختیار کرنا ہوگا، اس طرح ایک لات ادھر کر کے ایک ادھر کر کے گھوڑے کی طرح یا گدھے کی طرح مت بیٹھو، بعض بیٹھ جاتے ہیں اوپر پالان ڈال کے، لیکن درست طریقہ یا عربوں کے ہاں رائج یہ تھا کہ کجاوا بناتے تھے اونٹ پر بیٹھنے کے لیے، جیسے محمل کہا جاتا ہے، کجاوا اس طرح بناتے تھے کہ اونٹ کے ایک طرف ایک ایسی شے بیٹھنے کے لیے پالکی بناتے تھے، اس کو متوازن رکھنے کے لیے دوسری طرف کوئی بندہ بٹھا دیتے تھے۔ بعض اوقات ان دیہاتوں میں پہلے تھا، شاید آج بھی کسی جگہ یہ رواج ہو، شادیاں ہوتی ہیں تو دلہن کو کجاوے میں لایا جاتا ہے، محمل میں لایا جاتا ہے، اصل دلہن کو بٹھانا مقصود ہوتا ہے، لیکن دلہن اکیلی نہیں بیٹھ سکتی چونکہ گر جائے گی. اونٹ کے ایک طرف اگر بنایا جائے ایسا، جس کو وہ اپنی زبان میں کہتے ہیں ڈولی، اگر بنائی جائے اور اس میں بٹھا کے اس کو اونٹ کے لٹکا دیا جائے تو توازن نہیں رہتا. دوسری طرف کوئی دوسرا آدمی صرف وزن برابر رکھنے کے لیے بٹھایا جاتا ہے کہ یہ گر نہ جائے، کجاوا یا محمل جو ایک طرف اصلی مطلوبہ آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس کو قائم رکھنے کے لیے دوسری طرف بھی ایک وزن ڈالا جاتا تھا یا اس کے دو حصے بنائے جاتے تھے اور دونوں کے اندر توازن رکھا جاتا تھا. اس کو اس طرح کا سامان باندھنا اونٹ کی کمر پر، اس کو عدل کہتے ہیں، یعنی جس میں دو حصے ہوں، توازن ہو، ایک طرف کو قائم رکھنے کے لیے دوسری طرف اس کے اتنا ہی وزن رکھا جائے جتنا اس طرف ہے، تاکہ اس طرف کا وزن قائم رہے، چونکہ مقصد ہمارا اس طرف کے وزن سے ہے. آپ کو ایک آدمی بٹھانا ہے اونٹ پر، دوسرے کو کیوں بٹھا رہے ہیں؟ تاکہ یہ ایک آدمی کا توازن رہے، یعنی وزن اس کا موزوں رہے، برابر رہے. دوسری طرف جس کو بٹھاتے تھے یا قائم رکھتے تھے وزن قائم کرنے کے لیے، اسے عربی زبان میں عدل کہا جاتا ہے. عدل توازن ہے، عدل جس کے ذریعے توازن قائم کیا جاتا ہے. تصویروں میں تو دیکھا ہوگا نا آپ نے، ساحلوں پہ اونٹ گھومتے ہوئے اہل کراچی نے دیکھے ہوئے، بیٹھے بھی ہوں گے کبھی، تصویروں میں دیکھا ہوگا. لیکن ابھی پالان ان کے اوپر ڈال کر ایک آدمی بٹھا دیتے ہیں، وہ ہچکولے کھاتا رہتا، وہ ایزی نہیں ہوتا. اونٹ کا سوار اگر پالان ڈال کے اور ایک آدمی اونٹ کے اوپر بیٹھ جائے ادھر ادھر پاؤں کر کے، یہ آرام دہ سیٹ نہیں ہوتی اس کے لیے، ہچکولے کھاتا رہتا ہے. چونکہ اونٹ کے چلنے کا انداز اور ہے، گھوڑے کے چلنے کا انداز اور ہے. اونٹ کی چال ہی ایسے، کہتے ہیں اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، کچھ چیز سیدھی نہیں ہے اونٹ کی، اس وجہ سے اس کا چلنا بھی سیدھا نہیں ہے. جب وہ چلتا ہے تو ہچکولے کھاتا ہے سوار اس کا، اور ظاہر ہے بعض لوگ ہچکولے کھانے سے ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. اونٹ پر اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہچکولے کم لگیں یا نہ لگیں، اس کے لیے وہ طریقہ ہے کجاوا یا محمل رکھنا. اونٹ اور محمل، یہ جس طرح گھوڑا اور زین، گدا اور پالان، اونٹ اور کجاوا یا اونٹ اور محمل، ان کا آپس میں جوڑ ہے، ساتھ ان کا ہے. لیکن بعض اوقات بچت کی خاطر یا کسی خاطر پالان اونٹ پر بھی رکھ دیتے ہیں، حالانکہ پالان گدے کے لیے ہے، زین گھوڑے کے لیے ہے، لیکن بعض اوقات گدوں کے اوپر بھی پالان رکھ دیتے ہیں سامان لادنے کے لیے. گھوڑا زین کے لیے بنا ہے پشت اس کی، اور اونٹ کجاوے کے لیے ہے. اس کی اگر ساخت دیکھیں، اونٹ کی پیٹھ دیکھیں، پشت محمل کے لیے آمادہ کیا گیا ہے. محمل چھوٹا سا کمرہ لکڑی کا بنا ہوا، سجایا ہوا، سجا ہوا، اور اس کو متوازن رکھنے کے لیے اس کے دوسری طرف کوئی وزن یا اسی طرح کی مشابہ چیز بنائی جاتی تھی، جسے عرب عدل کہتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اونٹ پر بیٹھے ہوئے آدمی کا توازن برقرار رہے، تعادل برقرار رہے. یہ اصل معنی ہے عدل کا، اور عدل اس عدل کے لیے ضروری ہے. عدل، میں تکرار اس لیے کر رہا ہوں کہ ذہن میں بیٹھ جائے جو معنی، کلچرل معنی ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے، یا اردو معنی اس کو تھوڑی دیر کے لیے الگ کر دیں، محفوظ رکھیں، ڈیلیٹ نہ کریں اس کو. لیکن یہ نیا معنی جو عرض ہو رہا ہے آپ کی خدمت میں عدل کا، سمجھنے کے لیے، معارف قرآنی کو سمجھنے کے لیے، اصول عقائد کو سمجھنے کے لیے، نظام الہی کو جاننے کے لیے، نہج البلاغہ کو سمجھنے کے لیے، شہر حکمت قرآن کو سمجھنے کے لیے، اور در حکمت نہج البلاغہ کو سمجھنے کے لیے اس معنی کی ضرورت تھی جو عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. عدل توازن کے معنی میں ہے، عدالت بھی توازن کو کہتے ہیں، موزونیت، موزون رکھنے کے لیے. چونکہ کوئی چیز بھی اگر قائم ہو یا ڈگمگا رہی ہے، کسی ایک طرف جھکی ہوئی ہے، یا قائم ہے، سیدھی استوار ہے، اور اس میں کسی قسم کا جھکاؤ کسی طرف نہیں ہے، گرنے کا خطرہ نہیں ہے، کسی طرف لڑکنے کا احتمال نہیں ہے اس کا، ایک ہی حالت میں سیدھی قائم رکھنے کے لیے اسے توازن برقرار رکھا جاتا ہے. عمارتیں بناتے ہیں آپ، عمارت کھڑی کرنے کے لیے ساتھ اس کا تعادل ضروری ہوتا ہے، توازن. جب ستون بناتے ہیں تو ستون کو سیدھا رکھتے ہیں تاکہ دائیں بائیں جھکاؤ نہ ہو، اس کا متوازن رہے. متوازن رکھنے کو عدل کہتے ہیں، یہ عدل ہے. خداوند تبارک و تعالی نے کائنات کے لیے جو نظام مقرر کیا جس کے ذریعے سے قائم رکھنا ہے کائنات کو، اس نظام کا نام عدل ہے. عدل کی بنیاد پر یہ قائم رہے گی تاکہ اس کو کسی اور سہارے کی ضرورت نہ ہو، عدل پر قائم رہے گی یہ شے. عدل کے اس معنی کے بہت سارے لوازمات ہیں. ابھی کہا جاتے ہیں عدل کیا چیز ہے، کہ ہر چیز کو اپنے مقام و محل میں رکھنا، یہ عدل کہلاتا ہے. یہ اسی معنی سے لیا گیا ہے کہ جب آپ کسی چیز کا توازن قائم رکھتے ہیں تو اس میں ضروری ہے کہ ہر چیز اپنے مقام و محل پر ہو. یا یوں عرض کروں کہ اپنے مقام و محل پر ہونا یہ عدل کے لغوی معنی کا لازمہ ہے، خود معنی نہیں ہے اس کا. اس کا لازمہ یہ ہے، لازمہ تعادل ہے، یعنی توازن، کہ اس کے درمیان وزن اس کا قائم رہے، دائیں بائیں لڑکے نہیں، اپنی حد سے نکلے نہیں. ظاہر ہے اپنی حد پر، اپنی جگہ پر شے ہوگی تو قائم رہے گی. کائنات کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے. اس حصے کی تشریح یہاں نہیں عرض ہوگی، مطالعہ کرنا چاہیں، تفاسیر میں موجود ہے کہ نظام ہستی کس طرح سے متعادل ہے، وہ کس طرح سے قائم ہے، عدل کی وجہ سے قائم ہے. یہ شعبہ حکمائے اسلام نے بہتر بیان کیا ہے، عدل نظام ہستی. ایک عدالتوں کے اندر عدل ہے، یہ شعبہ فقہا کا کام ہے بیان کرنا، عدالتوں کے اندر جو عدل ہے، کورٹ کے اندر عدل ہے. لیکن نظام ہستی میں عدالت، بالعدل قامت السماوات والارض، ظاہر ہے یہ فقہا کے موضوع میں آتا ہی نہیں، فقہا کے علم میں آتا ہی نہیں، فقہ کا حصہ نہیں ہے یہ، جسے ہم فقہ کہتے ہیں، یہ اس میں نہیں آتا، فقہ کا حصہ نہیں ہے، یہ کسی اور علم کا حصہ ہے. فلاسفہ و حکماء اس شعبے کو احسن طریقے سے بیان کیا ہے انہوں نے کہ کس طرح نظام الہی عدالت کی بنیاد پر قائم ہے. اور جو چل رہا ہے نظام ہستی وہ بھی عدالت کی بنیاد پر ہے. کائنات قائم بھی عدالت پر ہوئی ہے اور چل بھی رہی ہے عدالت کی بنیاد پر. اس عدل کو عرض کیا کہ کوئی اور علم بیان کرتا ہے، تفاسیر میں ہے، اس کا ذکر ہے. خصوصیت کے ساتھ اگر آپ کی دسترس میں ہو یا آشنا ہو آپ بعض زبانوں سے، تو تفسیر شریف المیزان علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ کی تفسیر، جو بہت ہی عمدہ و اہم تفسیر ہے اور ایک منفرد تفسیر ہے، اس تفسیر کے اندر عدل الہی کو بہتر بیان کیا گیا ہے. اور علامہ ہی کے ایک شاگرد جنہوں نے دین کو بہت ہی مضبوطی کے ساتھ سمجھا اور سمجھایا ہے، اور امام خمینی فرماتے ہیں اگر آپ نے حقیقی و اصل دین کو سمجھنا ہے تو اس شخصیت کی کتابیں پڑھیں جو میں اکثر جوانوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، وہ شہید مطہری رضوان اللہ تعالی علیہ ہیں، شہید مرتضی مطہری. دقیق دین شناس، ایسا دین شناس جس نے دین کو اپنے تمام گہرائیوں کے ساتھ سمجھا ہے، جتنی بشری طاقت ہے اس حد کے اندر تمام گہرائیوں کے ساتھ سمجھا ہے، دین کے احکام کو بھی سمجھا ہے اور دین کے نظام کو بھی سمجھا ہے. کہ یہ شعبہ مدتوں سے خالی تھا، دین شناس بڑے بڑے پیدا ہوئے ہیں لیکن زیادہ تر نے کوشش کی ہے احکام دین کو سمجھنے اور بیان کرنے کی، نظام دین کی طرف کم لوگوں کی توجہ گئی ہے. اور یہ بزرگوار وہ محقق ہے کہ جس نے نظام دین کو بھی سمجھا ہے اور اس نظام کے متعلقہ احکام کو بھی سمجھا ہے. صرف احکام کو ہی نہیں سمجھا، نظام دین بھی سمجھا اور بتایا ہے. اس لیے امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ مطالعہ کے لیے اس بزرگوار کی کتابوں کی وصیت و نصیحت کرتے ہیں جوانوں کو کہ اگر آپ نے دین سمجھنا ہے ان کی کتابیں پڑھیں. اگر پڑھنا چاہتے ہیں عدل الہی کا موضوع سمجھنا چاہتے ہیں، شہید مطہری کی کتاب ہے، عدل الہی ہی کے نام سے ہے، ذرا دقیق کتاب ہے اور آسودہ ذہن کے ساتھ پڑھنے کی ہے، بہت مشکل نہیں ہے، غور سے پڑھیں، توجہ سے پڑھیں اور دھیان سے پڑھیں، سمجھ میں آتی ہے. کسی سے رہنمائی لے لیں، عالم دین سے جو ان ابحاث کے اوپر تسلط رکھتے ہیں، حاوی ہیں، جن علماء کا یہ شعبہ ہے ان سے اگر رہنمائی لے لیں تو نور علی نور ہے، لیکن بہت خوبصورت کتاب ہے شہید مطہری کی، عدل الہی، جس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ تشیع کے مکتب میں اصول دین میں عدل الہی سے مراد گیا ہے، صحیح معنی وہاں سمجھ میں آئے گا. اسے ہم زیادہ یہاں عرض نہیں کریں گے آپ کی خدمت میں کہ کائنات کے اندر کس طرح خدا نے عدل کو لاگو کیا ہے اور کس طرح زمین و آسمان و پورا نظام ہستی عدل کی بنیاد پر قائم ہے، وہ عدل الہی، اس گہرائی میں فرصت چونکہ زیادہ چاہیے اس کے لیے، اور یہ فرصت ہماری اور خصوصاً جو عنوان قرار دیا ہے وہ عنوان زیادہ اس طرف ناظر نہیں، اس کا رخ کسی اور طرف ہے باس کا، صرف یہ اشارہ کافی تھا. دوسرا اہم شعبہ نظام عدل الہی کا انسانی نظام ہے. کائنات کا ایک اہم حصہ انسان ہے، یا یوں عرض کروں کہ جس طرح قرآنی تعلیمات کا نچوڑ اگر نکالیں تو یوں نکلتا ہے کہ خدا نے یہ ساری کائنات سجائی ہے اس مخلوق کے لیے جس کا نام انسان ہے. لَقُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ زمین میں ہے تیرے لیے ہے، جو کچھ زمین و آسمانوں میں بنایا ہے تیرے لیے بنایا ہے. اس کائنات سے لا تعلق انسان کو نہیں بنایا گیا، کائنات کے ساتھ ربط جوڑ کر انسان کو بنایا گیا ہے، اور کائنات کی ایسی مخلوق انسان کو بنایا گیا ہے کہ کائنات کو سمجھنے کی صلاحیت صرف اسے دی گئی ہے، کائنات کو چرنے کی صلاحیت اور بہت ساروں کو دی گئی ہے، کائنات کو استعمال کرنے کی صلاحیت اور لوگوں کو بھی دی گئی ہے، مخلوقات کو دی گئی ہے، لیکن کائنات کو سمجھنے کی صلاحیت انسان کو دی گئی ہے. ایک طرف اتنی وسیع کائنات بنائی گئی ہے اور دوسری طرف انسان کو عقل و فکر و تدبر کی صلاحیت دی گئی ہے. کائنات کو پر اسرار بنایا گیا ہے اور انسان کو اسرار شناس بنایا گیا ہے تاکہ اسرار کائنات سے یہ آشنا ہو. اس لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اس طرح اجنبی بن کر، بیگانہ بن کر اور لا تعلق بن کر اس کائنات کے اندر زندگی بسر نہ کر، گلزار ہست و بود نہ بیگانہ وار دیکھ. گلزار ہست و بود یہ نظام ہستی، ہست و نیست، یہ گلزار ہست و بود نہ بیگانہ وار دیکھ، ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ، یہی دیکھنے کی چیز ہے اسے بار بار دیکھ. اور آسمانی کتابیں یہی حقیقت تجھے دکھانے کے لیے آئی ہیں. اس کا ایک ظاہر ہے کائنات کا جسے ملک کہتے ہیں، اور ایک باطن ہے جس کو ملکوت کہتے ہیں، اور جو ملک پہچان لے پھر اسے ملکوت کی معراج کروائی جاتی ہے کہ کائنات کا وہ حصہ بھی تجھے سمجھنا ضروری ہے. اور جب تک انسان کائنات کے یہ ورق پڑھ نہیں لیتا، وہ کائنات کے یہ صحیفے سمجھ نہیں جاتا، اس وقت تک اسے خالق کائنات کی معرفت نہیں ہو سکتی. کیوں کائنات میں غور کرے انسان؟ اس لیے کہ یہ غور ہی انسان کو خالق کائنات تک پہنچاتا ہے، وہ مقصد حیات تک پہنچاتا ہے. کائنات کی عدل الہی و عدل نظام ہستی سمجھنا لازم ہے، اصول دین کا حصہ ہے. وہ ہر مومن مومن ہونے کے لیے، مومن کے لیے کوالیفائی کرنا پڑتا ہے. پہلے بھی شاید میں یہاں عرض کر گیا ہوں آپ کی خدمت میں مجالس میں کہ مومن بائی برتھ نہیں بنتا انسان، مومن کے لیے انسان کو ایک سفر طے کرنا پڑتا ہے، مومن کے لیے کوئی سلیبس ہے، نصاب ہے، اسے پڑھنا بھی پڑتا ہے اور اس کو عمل بھی کرنا پڑتا ہے، اور پھر جا کر درجہ رفیع ایمان پر فائز ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد خطاب الہی کے قابل ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو شرف ایمان سے مشرف ہو گئے ہو، اب سنو تمہارے لیے خدا کا حکم بھی موجود ہے. کچھ کے لیے خدا نے خطاب دیے ہیں، کچھ کے لیے فقط غلے بھیجے ہیں، انہیں خطاب نہیں کیا. یا ایھا الذین آمنو، انہیں خطاب کیا ہے، کچھ کو خطاب نہیں کیا، کہا تمہارے لیے چارہ بنایا ہے. خطاب کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارے لیے چارہ اگایا ہے، چارہ نظر آ رہا ہے، جا کے کھاؤ. اللہ کی بات کی ضرورت نہیں ہے. خدا کس لیے بات کرے تم سے؟ اس لیے کہ تم خطاب خدا کو سمجھنے کے لائق نہیں ہو. انسان کو خدا نے خطاب کیا ہے، کبھی یا ایوہ الناس کہا ہے، اور جنہوں نے اس خطاب کو سنا ہے انہیں یا ایوہ الذین آمنو کہا ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم. اس حصے کو سمجھنا ضروری ہے، وقت نکالیں. جس عمر کے حصے میں بزرگ ہیں تو بھی وقت نکالیں، آسان ہے عزیز من. کائنات کو خدا نے خلق کیا، آپ کو کائنات میں پیدا کیا اور کائنات کو قابل فہم بنایا، ہمیں کائنات کو سمجھنے کے لائق بنایا، بس آسان سبق ہے اگر دھیان آ جائے۔ لیکن دوسرا شعبہ جو اس حکمت نورانی امیر المومنین میں ہے وہ انسانی عدل ہے، جس میں افراط و تفریط دو راستے ہیں جاہلیت کے، عقل کا راستہ، دانائی کا راستہ، حکمت کا راستہ، عدل کا و اعتدال کا راستہ ہے۔ انسان کو اللہ نے پیدا کیا، انسان کے لیے خداوند تبارک و تعالی نے نظام مقرر کیا، اس کی بنیاد بھی عدل پر ہے و اعتدال پر ہے، انسانی زندگی اعتدال پر ہے، انسان کا وجود اعتدال پر ہے، انسان کی زندگی کا ہر شعبہ اس کی اساس عدل ہے۔ اگر عدل سمجھ میں نہ آیا اور عدل کی بنیاد انسانی زندگی سے ہٹا دی گئی، حماقت و جاہلیت شروع ہو جائے گی، اور وہی شعبہ انسان کا ڈگمگا جائے گا، اس کے اندر افراط اور تفریط آ جائے گی، اور تفریط انسان کو عدل سے جب نکالتی ہے یا افراط انسان کو جب عدل سے باہر نکالے، تو یوں نہیں کہ انسان کو صرف ایک ٹھوکر لگتی ہے یا انسان کے اجر و تنخواہ میں کمی آ جاتی ہے، نہ عزیز من، اگر عدل سے انسان باہر نکلے انسان کی انسانیت میں کمی آ جاتی ہے، مسخ ہو جاتا ہے انسان۔ اس لیے عدل کا وہ شعبہ جس سے انسان نے انسان رہنا ہے اور جس نے انسانی زندگی بسر کرنی ہے جس کے ذریعے سے، اس عدل کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ عدل نظام ہستی، عدل الہی و عدل انسانی، انسان کے لیے بھی خدا نے عدل ہی مقرر کیا ہے۔ آپ اپنی دینی تعلیمات میں دیکھیں، ہر چیز کو عدل کی طرف موڑ دیا گیا ہے۔ آپ نماز پڑھیں امام عادل کے پیچھے، جج ہو آپ کا ایک عادل قاضی، آپ کا جج ہو، عادل ہونا اس کے لیے شرط ہے۔ نماز جمعہ پڑھنا ہے، عدالت شرط ہے جمعہ پڑھانے والے کے لیے، جو کام بھی کرنا ہے عدالت شرط ہے، گواہی اگر دینی ہے کسی فیصلے کے لیے اس کے لیے بھی عدالت شرط ہے۔ ہر چیز کو عدالت سے مشروط کر دیا گیا ہے کہ عادل انسان ہو، دو عادل گواہ دیں ان کی گواہی کو مان لو، کوئی کام بھی اگر ثابت کرنا ہے دو عادل کی گواہی چاہیے۔ اس کو قرآن نے دلیل قرار دیا ہے، اس کو دین نے آپ کے لیے ثبوت قرار دیا ہے، دو عادل لوگوں کی گواہی۔ لیکن مشکل دو عادل ڈھونڈنا ہے، دو عادل پہلے بننا پڑتے ہیں، عادل بننا پڑتا ہے، پھر اس عادل کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، پھر اس عادل سے پوچھنا پڑتا ہے، پھر وہ عادل کچھ کہتا ہے اور اس کو سمجھنا پڑتا ہے۔ اگر حکومت ہے عادل کے ساتھ مشروط ہے، نماز بھی عدل کے ساتھ مشروط ہے، جمعہ عدل کے ساتھ مشروط ہے، نماز عید عدل کے ساتھ مشروط ہے، عدالت کورٹ میں فیصلے عدل کے ساتھ مشروط ہیں، گواہی عدل کے ساتھ مشروط ہے، اور حکومت بھی عدل کے ساتھ مشروط ہے۔ آپ کو عادل حاکم کی ضرورت ہے، اگر حاکم عادل نہ ہوا انسانی نظام خراب ہو جائے گا، اگر قاضی عادل نہ ہوا انسانی نظام درہم برہم ہو جائے گا، اگر گواہ عادل نہ ہوا نظام انسانی خراب ہو جائے گا، اگر امام تمہارا عادل نہ ہوا نظام خراب ہو جائے گا، امت ڈگمگا جائے گی، اگر تمہارا پیش نماز عادل نہ ہوا تمہاری عبادتیں باطل ہو جائیں گی، اگر تمہارے گواہ عادل نہ ہوئے تمہاری شہادتیں باطل ہو جائیں گی، تمہارے حق چھن جائیں گے، حق سلب ہو جائیں گے، غصب ہو جائیں گے، لوگ ظلم کی راہ پر چل جائیں گے۔ انسانی نظام کی بقا کے لیے عدالت کو اساس قرار دیا گیا ہے۔ اور توجہ فرمائیں، تاریخ اسلام میں رسول اللہ کے نظام دین کے بعد، نظام عدالت کے بعد ایک حکومت قائم ہوئی، اور اس حکومت میں امیر المومنین کی حکومت، اس وقت کے بہت سارے ماہرین سیاست، تجزیہ کار و تجزیہ نگار تھے، جو سیاست میں صاحب نظر سمجھے جاتے تھے، جن میں سے ایک بڑی نامور شخصیت تاریخ کی، جن کو سننا پڑھنا سمجھنا تجزیہ ضروری ہے تاریخی شخصیات کا، کہ عموماً ہم تاریخی شخصیات کو بجائے ان کو مطالعہ کرنے کے، اپنی پسندیدہ شخصیت ہو تو تعریف شروع کر دیتے ہیں، ناپسندیدہ ہو تو اس پر حملہ شروع کر دیتے ہیں۔ اور دونوں شخصیتیں پہچانی نہیں جاتی، نہ جن کی تعریفیں کر رہے ہیں ان کی معرفت ہے اور نہ جن کی مذمت کر رہے ہیں ان کی معرفت ہے. ہمیں صرف ہمیں بتایا گیا کہ یہ اچھے ہیں اور یہ اچھے نہیں ہیں. ہم نے کہا اگر اچھے ہیں تو یہ ٹھیک ہے، ان کی تعریفیں کرو، اور وہ جو اچھے نہیں ہیں اچھے نہیں ہیں ان کی مذمت کرو. عزیز من، پہلے یہ دیکھو جو اچھے ہیں کیوں اچھے ہیں، کیا اچھائی، اچھائی کی وجہ کیا تھی ان کے اندر، کس وجہ سے اچھے ہیں، اور جو اچھے نہیں ہیں کیوں اچھے نہیں ہیں، ان کی معرفت کی ضرورت ہے دونوں شخصیات کی. جس طرح قرآن کریم نے معرفت کروائی، انبیاء یہ تھے اور انبیاء کے مقابلے میں فرعون و نمرود و سامری و شداد یہ تھے، دونوں کو بتا دیا، تعریفیں کم کی معرفت زیادہ کروائی کہ اگر تمہیں فرعون سمجھ میں آیا تو تم فرعونیت کے شر سے بچ سکتے ہو، فقط فرعون کی مذمت سے نہیں بچ سکتے. جب تک تمہیں فرعونیت سمجھ میں نہیں آتی تم فرعونیت سے محفوظ نہیں ہو، ورنہ یہ ہو سکتا ہے تم صبح و شام فرعونیت پہ لعنت کرتے رہو اور فرعونیت کے چنگل میں بھی جکڑے رہو. تم جی بسا لعنتیں انسان کو کسی سے نہیں بچا سکتی، اس کی پہچان انسان کو بچاتی ہے کہ جس سے ہمیں مذمت کر رہے ہیں وہ ہے کون ہے. باہر کے مختلف طرح کی تاریخی شخصیات ہیں، یہاں ہمیں وہ پہلو نہیں مد نظر تعریف و ذم والا، فقط اشارہ کرنا مقصود ہے کہ ان ساری شخصیات کو سمجھے تاکہ ہمیں دین بھی سمجھ میں آئے، تاریخ بھی سمجھ میں آئے، تاریخی واقعات بھی سمجھ میں آئیں. کربلا سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک کردار کربلا کے سمجھ میں نہ آئیں، وہ کردار جو روئے منظر پہ تھے اور وہ کردار جو پس منظر میں تھے. ان سارے کرداروں کو سمجھنے کا نام یہ معرفت کربلا ہے، اس وقت ہم کربلا کو سمجھ پائیں گے. ایک اہم کردار تاریخ اسلام کا، بہت ہی اہم پیچیدہ کردار ہے، ان شخصیت کا نام ہے، نامور شخصیت ہے، مغیرہ ابن شعبہ. بہت معروف شخصیت ہیں کتابی اور تاریخی لحاظ سے، ہر چند مجلسوں میں نہیں ہے معروف اتنی کیونکہ ممبروں پر ان کا اتنا ذکر نہیں ہوتا. مغیرہ ابن شعبہ صحابہ میں سے ہیں، یہ صحابی رسول اللہ ہیں اور اپنا خاص طریقہ کار رکھتے ہیں، اور خلفاء کے نظام میں، حکومت میں ان کے اہم عہدے بھی رہے ہیں، مشاور کی حیثیت رکھی ہے انہوں نے، اور کوفہ کے والی بھی رہے ہیں یہ. ان کو خلیفہ دوم نے کچھ عرصے کے لیے، مغیرہ ابن شعبہ ان کو والی بنایا تھا. کوفہ بالکل ہی منفرد شہر رہا ہے، ہم نے گفتگو کی ہے، کوفہ و کوفی کے عنوان سے موجود ہے، آپ سماعت فرما سکتے ہیں وہاں تفصیل. کوفہ کے متعدد والی رکھے گئے ہیں. کوفہ خلیفہ دوم کے زمانے میں 17ویں ہجری میں، تاریخ میں نہ صدی میں، 17ویں ہجری میں، سال ہجری میں کوفہ کا شہر قائم ہوا فوجی چھونی کے طور پر، سعد ابن ابی وقاص سردار قادسیہ کے ہاتھوں اسلامی فوج کے لیے لشکرگاہ و چھونی بنائی گئی. اور چونکہ اس کی بہت ساری اہمیتیں تھیں، سوق الجیشی اہمیت تھی، آب و ہوا کے لحاظ سے، زرخیزی کے لحاظ سے، اور سیاسی اہمیت تھی اس کی، ایران و روم کے سرحدوں پر واقع تھا، درمیان میں تھا، زرخیز خطہ تھا، دریا کے کنارے تھا، آب و ہوا کے لحاظ سے مناسب تھا، بہت جلدی آباد ہوا. 17ویں ہجری کو جو شہر آباد ہوا یعنی شروع ہوا، وہ 36 ہجری کو اسلامی حکومت کا دارالخلافہ بن گیا. اتنی جلدی اس نے ترقی کی اس شہر نے کہ امیر المومنین نے 36ویں ہجری میں اس کو اپنی حکومت کا دارالخلافہ بنا دیا. باہر کیف کوفہ اپنی ساخت و ترکیب کے لحاظ سے باقی سارے شہروں سے منفرد شہر ہے، اس لیے کوفہ پر حکومت کرنا سب سے سخت تھا. امیر المومنین نے بھی حکومت کی، لیکن جملے امیر المومنین کے نہج البلاغہ میں خطبے پڑھیں کہ کوفہ پر حکومت کرنا کتنا دشوار تھا. خلیفہ دوم کو بھی احساس ہو گیا کہ کوفہ کی حکومت آسان نہیں ہے. توجہ فرمائیے، یہ بہت اہم ہے نقطہ، جتنے بھی کوفہ کے حاکم رہے ہیں کامیاب ترین حاکم یہی جناب مغیرہ ابن شعبہ رہے ہیں، سب سے کامیاب سیاستدان مغیرہ ابن شعبہ ہیں. کہ کوفیوں نے ان کی ہر بات مانی، ان کی تعریف بھی کی، یہ کوفیوں سے راضی تھے، کوفی ان سے راضی تھے، اس کے علاوہ کوفی کسی سے راضی نہیں تھے، نہ امیر المومنین کوفیوں سے راضی تھے اور نہ کوفی امیر المومنین سے راضی تھے، لیکن مغیرہ ابن شعبہ سے راضی تھے، چونکہ یہ بہت ہی سیاست دان شخصیت تھے اور سیاسی شخصیت، ہر چیز کو سمجھتے تھے، اور جیسا ماحول ہو جیسا اقدام جیسی قوم ہو ویسا ہی اقدام کرتے تھے. جب امیر المومنین کی حکومت قائم ہوئی اور امیر المومنین نے پہلا خطبہ دیا، خلافتی و صدارتی خطبہ، اس خطبے میں حضرت نے فرمایا کہ آپ کو یہ تو آپ کے ذہن میں ہے نا کہ امیر المومنین کو پہلے موقع ملا حکومت میں آنے کا، لیکن امیر المومنین یا لوگ نہیں انہوں نے قبول کیا یا امیر المومنین نے قبول نہیں کیا. کچھ وقت ایسا آیا حکومت کا لوگوں نے نہیں مانی حکومت، اور کچھ وقت ایسا آیا جس میں امیر المومنین نے نہیں مانی حکومت. خصوصاً جب خلیفہ دوم نے شورا بنائی، کونسل بنائی خلیفہ چننے کے لیے، امیر المومنین کے سامنے یہ شرط رکھی گئی کہ آپ قرآن و سنت اور سابقہ حکمرانوں کی سیرت کے مطابق سیاسی سیرت پر عمل کریں، ہم حکومت آپ کو دے دیتے ہیں. امیر المومنین نے صاف انکار کر دیا کہ میں یہ شرط قبول نہیں کرتا. قرآن و سنت میں جانتا ہوں، وہ بھی اس وجہ سے نہیں کہ آپ شرط رکھ رہے اور میں اصل میں ولی و والی ہی میں ہوں قرآن و سنت کو حفظ کرنے والا، وارث میں ہوں قرآن و سنت کا، اور آپ مجھے آ کر شرط رکھ رہے ہو کہ قرآن و سنت پر عمل کریں. اور دوسری شرط آپ کی جو میں نہیں مانتا کہ میں کسی حکمران کی سیرت کا پابند نہیں ہوں، میں خود جانتا ہوں کیسے مجھے حکومت کرنی ہے. امیر المومنین نے انکار کر دیا.
محمد والے محمد صلوات.
آخر قبول کی بحیثیت عام اہل سنت کے اعتقاد کے مطابق چوتھے خلیفہ کی حیثیت سے حکومت قبول کی امیر المومنین، اور بتا بھی دیا کہ میں اس باری بھی اس موقع پر بھی راضی نہیں تھا. تیسرا خطبہ نہج البلاغہ کا گواہ ہے، امیر المومنین فرماتے ہیں اب بھی میں نہیں حکومت ان کی کرنا چاہ رہا تھا، قبول نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اتمام حجت ہو گئی، حجت تمام ہو گئی مجھ پر، اس وجہ سے اب میں حکومت ان کی قبول کر رہا ہوں. حکومت قبول کرتے ہی حضرت نے فرمایا کہ آپ لوگ سابقہ حکومتوں میں رہ کر آپ کا کوئی مزاج سیاسی بن چکا ہے، اور مجھے معلوم ہے امت کا مزاج سیاسی کیا ہے، اور میں جو حکومت آپ پر کرنے جا رہا ہوں وہ تمہارے مزاجوں کے بالکل مختلف ہے. اس لیے حضرت نے فرمایا کہ میں پیمانہ لے کر آیا ہوں، میں غربال لے کر آیا ہوں، میں فلٹر لے کر آیا ہوں، اس میں سے گزاروں گا تمہیں. اور اس حکومت کی اہم ترین علامت امیر المومنین نے فرمائی کہ میں نظام عدل قائم کرنے آیا ہوں، عدالت الہی کا نظام قائم کرنے آیا ہوں. جب امیر المومنین نے وہ خطبہ دیا، لوگوں نے سنا، یہی سیاسی شخصیت مغیرہ ابن شعبہ، انہوں نے فوراً تبصرہ کیا اور کہا کہ لوگوں میں آپ کو بتا رہا ہوں، سیاسی پیشنگوئی کر رہا ہوں کہ یہ حکومت مجھے چلتی ہوئی نظر نہیں آتی، یہ حکومت کامیاب نہیں ہوگی. لوگوں نے پوچھا کیوں کامیاب نہیں ہوگی، کہا اس لیے کہ حاکم کا مزاج کچھ اور ہے، امت کا مزاج کچھ اور ہے. حاکم عدالت پسند ہے اور امت مفاد پسند ہے. جہاں پر ایک طرف مفاد پرستی ہو اور ایک طرف عدالت پسندی، مفاد پرستی عدالت پرستی کے ساتھ اکٹھی نہیں ہو سکتی. اور ظاہر ہے اس امت نے تو اپنی مفاد پرستی کی خوں نہیں چھوڑنی، اور حاکم بھی وہ ہے جس نے اپنی عدالت سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹنا. کہا اس لیے اس عدالت علی کی وجہ سے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ نظام نہیں چلے گا، اور ایسا ہی ہوا، وہ پیشن گوئی درست ثابت ہوئی. چار سال اور کچھ عرصہ حکومت رہی، لیکن اندرونی شورشیں اور بغاوتیں کس وجہ سے رہیں؟ عدل علی کی وجہ سے، عدالت علی کی وجہ سے رہیں. کہ عدالت علی بیعت کرنے والے برداشت نہیں کر سکے. ناقص امیر المومنین فرماتے ہیں جو ہی میں نے زمام حکومت سنبھالی، تین گروہ میرے مقابلے میں آ گئے، قاسطین، مارقین و ناقصین. قاسطین اہل صفین، اہل شام، مارقین خوارج جو جنگ صفین میں علی کی فوج سے جدا ہو گئے، نافیم و احمق سادہ لو مقدس معاب، اور تیسرا طبقہ ناقصین جو بیعت شکن تھے, جنہوں نے امیر المومنین کے ساتھ بیعت کی, یعنی اصحاب جمل, یہ کیوں امیر المومنین کو چھوڑ گئے؟ کس وجہ سے چھوڑ گئے؟ عدالت علوی ان سے تحمل نہیں ہو سکی, برداشت نہیں ہو سکی. توجہ فرمائیں, امیر المومنین کو کہا جاتا ہے شہید عدالت ہیں, علی کشتے عدالت ہیں. اتنا اصرار تھا عدالت پر کہ علی کی عدالت کو لوگوں نے تحمل نہیں کیا, برداشت نہیں کیا, اور سوائے شہادت علی کے انہیں کوئی اور راستہ نظر نہیں آیا. انہیں معلوم تھا علی اپنی عدالت سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. امیر المومنین کا نہج البلاغہ میں ایک خطبہ ہے, وہ خطاب ہے, اس میں حضرت فرماتے ہیں کہ اگر مجھے شکنجے دیے جائیں, سخت ترین شکنجے دیے جائیں, ان شکنجوں میں سے ایک شکنجے کا نام بھی امیر المومنین نے, یا چند کا نام لیا, ایک شکنجہ یہ فرمایا کہ اگر مجھے میری پیٹھ برہ نہ کر کے خار مغیلہ پہ, خار مغیلہ جو صحرائی جھاڑیاں ہیں, سخت زہریلے کانٹے تکلیف دے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اگر ان تکلیف دے کانٹوں پر خار مغیلہ پہ میری پشت برہ نہ کر کے گھسیٹی جائے اور مجھے زخم لگائے جائیں اور مجھے شکنجے دیے جائیں اور اس کے بدلے میں مجھ سے یہ چاہا جائے کہ چونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا چھین لوں, میں خار مغیلہ پہ شکنجہ برداشت کر لوں گا لیکن چونٹی کے منہ سے چھلکا نہیں چھینوں گا. میں اتنا ظلم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اتنی شدت عدالت تھی, علی راسخ در عدالت تھے, وہ عدالت راسخ تھی امیر المومنین کے اندر. جس طرح رسول اللہ کا فرمان تھا کہ علی حق میں راسخ ہیں, وہ حق علی میں راسخ ہیں, اسی طرح عدالت علی میں راسخ ہے, وہ علی عدالت میں راسخ ہے. بہت سارے واقعات ہیں, عدالت علی کو لوگ برداشت نہیں کر سکتے. امیر المومنین علیہ السلام نے عدالت کا نظام آ کر لوگوں کے سامنے قائم کیا. عزیزان, انسان کے لیے خدا نے عدالت کا نظام بنایا, حکومت عدالت کی, فیصلے عدالت کے, گواہیاں عدالت کی, عبادتیں عدالت کی, زندگیاں عدالت کی, زندگیاں عدالت کی. آپ ایک عام عدالت جو ہم, جس کو فقہ میں بیان کیا جاتا ہے, جو سب سے کم ترین درجہ عدالت ہے فقہی تعریف میں, جو عدالت بیان کی جاتی ہے, اس کے مقابلے میں یعنی انسان یا عادل ہے یا فاسق ہے. عموماً علماء ایک روایات کے بارے میں, احادیث کے علم میں بحث و گفتگو کرتے ہیں, اور وہ یہ کہ ایک مخبر یا خبر دینے والا راوی یا عادل ہوگا یا فاسق ہوگا. خبر کو دو قسموں میں بدلتے ہیں, تقسیم کرتے ہیں, خبر عادل اور خبر فاسق. قرآن نے البتہ متوجہ کیا, یہ موضوع قرآن نے چھیڑا ہے, اور قرآن اگر کوئی پڑھے تو انسان کو سارے حالات واضح ہو جاتے ہیں, چونکہ قرآن بیان ہے, تبیان ہے, وہ مبین ہے, ہر چیز قرآن نے کھول کے صراحت کے ساتھ بیان کی ہے. یہ بعد میں آ کر ابہام و اجمال پیدا کیا گیا ہے. ترجموں کے اندر اور حاشیوں کے اندر قرآن کی بات کو بدلا گیا ہے, ورنہ متن قرآن میں ہر چیز بڑی شفاف بیان کی گئی ہے. قرآن کریم فرما رہا ہے رسول اللہ کو کہ یہ آپ کے ساتھی اور آپ کے ساتھ جو ہیں, انہی میں سے بعض آپ تک خبر لاتے ہیں جبکہ وہ عادل نہیں ہیں. ان جاءک فاسق بنبأ, اگر آپ کے پاس, رسول اللہ کو فرمان ہے, ان جاءک, اے رسول اگر آپ کے پاس کوئی آئے, ان جاءک فاسق, اگر کوئی فاسق آپ کے پاس خبر لے کر آئے, تو آپ اس کی خبر کو سن کر مان نہ لیں بلکہ اس کی خبر کو سن کر تحقیق کریں, جستجو کریں, یہ دیکھیں کہ اس کی خبر درست ہے یا نادرست ہے. علماء نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں اس علم کے, اس کے آیت کے متعلق اور اس کے مطابق, اور یہ فرمایا کہ یہ آیا یہ بتا رہی ہے اگر کوئی فاسق خبر لے کر آتا ہے اس کی خبر کی جستجو کرو, تحقیق کرو کہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے. وہ آج کل تو ایس ایم ایس کی بھی کوئی تحقیق نہیں کرتا کہ صحیح ہے یا غلط ہے, جو بھی ہو ایس ایم ایس ہونا چاہیے صحیح ہے, افواہ ساری صحیح ہوتی ہے. یہ عوام کا مزاج بن چکا ہے کہ افواہیں 100% ساری صحیح ہوتی ہیں. ابھی کوئی افواہ پھیلا دی جائے, پاکستانیوں کا مزاج ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے, افواہ ٹھیک ہوتی ہے. اگر کوئی روایت سنا دی جائے, کہتے ہیں اس میں دیکھنا چاہیے کہ یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں. اگر کوئی آیت سنا دیں اس میں شک کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے. یا اگر کسی فقی کا مجتہد کا فتویٰ سنا دیں کہتے ہیں اس میں شک کی نگاہ سے دیکھو اس کو کہ یہ فتویٰ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے. افواہ افواہ ٹھیک ہے, اس میں شک کرنے کی کوئی گنجائش. قرآن کیا فرما رہا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, قرآن لا ریب ہے, اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے. ایس ایم ایس میں شک کی گنجائش ہے, افواہوں میں ریب ہے, شائعات کے اندر ریب ہے, قرآن کے اندر ریب نہیں ہے اور قرآن سے نکلے ہوئے احکام کے اندر ریب نہیں ہے. لیکن بعض اوقات قوموں کی تربیت ایسے ہوتی ہے کہ وہ فقہا کی باتوں میں شک کریں گے, علماء کی باتوں میں شک کریں گے, افواہوں پہ شک نہیں کرتے. اب آپ دیکھ لیں امیر المومنین نے فرمایا تھا کہ دین کا لبادہ الٹا ہو گیا ہے, لبس الاسلام و لبس الفرو مقلوبہ. لوگوں نے دین کا لبادہ تو اوڑھ لیا ہے لیکن الٹا لبادہ اوڑھ دیا ہے. فاسق کوئی بات کریں, حکمران بات کریں, حکمران اگر کہے ڈالر سستا ہو جائے گا فوراً جا کر شک بھی نہیں کرتے, فوراً اقدام کرتے ہیں. اگر ابھی سٹاک ہے اپنے پاس فوراً اس کو چینج کرو کیونکہ حکمران نے کہہ دیا ڈالر سستا ہو جائے گا, ابھی فلاں کام ہو جائے گا. اب جہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ تحقیق کر لو, پہلے جستجو کر لو, ایسا نہ ہو کہ اس کی خبر سن کر تم کوئی اقدام کرو اور پھر اس کے بعد پشیمانی تمہیں سامنا کرنا پڑے پشیمانی کا. لیکن اگر کوئی عادل خبر لے کر آئے, فاسق کے مقابلے میں عادل ہے, عادل اگر خبر لے کر آئے بھلے اس کی خبر مان لو آپ, چونکہ عادل ہے. عادل ہوتا ہی وہی ہے جو غلط خبر نہ دے, جو جھوٹی خبر, خبر جھوٹی دینے سے انسان عدالت کے زمرے سے نکل جاتا ہے باہر, فاسق ہو جاتا ہے, عدالت کے دائرے سے باہر ہو جاتا ہے. اگر جھوٹی خبر دے آ کر, آپ نے پڑھا انہیں کہ جھوٹ روزہ انسان کا باطل کر دیتا ہے. اگر یہ جھوٹ آئمہ پہ باندھے, اگر یہ جھوٹ رسول اللہ پہ ہو, اگر یہ جھوٹ اللہ پہ کوئی باندھے, خواہ ممبر پہ بیٹھ کے باندھے یا ممبر کے نیچے باندھے, لکھ کے جھوٹ کی نسبت دے یا زبان سے دے, جب بھی اس نے دین میں کوئی جھوٹی بات کی اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے, کذب سے باطل ہو جاتا ہے. نسبت نہ دیں, جھوٹ کی نسبت نہ دیں. سب سے زیادہ تاکید رسول اللہ نے یہ فرمائی تھی, من کذب علیہ, جو بھی مجھ پر جھوٹ باندھے گا, جو بھی میری طرف کوئی بات جھوٹی منسوب کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. فمقعدہ فی النار, اس کی نشست, اس کا ٹھکانہ, اس کا مقام جہنم ہے. جو رسول اللہ پر جھوٹ باندھے گا, رسول اللہ کو محسوس ہو رہا تھا کہ اپنی حیات مبارکہ میں رسول اللہ کو علامتیں نظر آ رہی تھیں کہ ابھی سے انہوں نے مجھ پر جھوٹ باندھنا شروع کر دیا ہے, میرے بعد تو مجھ پر زیادہ جھوٹ باندھیں گے. اس لیے فرمایا من کذب علیہ, جو مجھ پر جھوٹ باندھے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. عادل اگر خبر لے کر آئے مان لو, عادل کے مقابلے میں فاسق ہے. مومن کو عادل ہونا چاہیے عزیزان, اس عدالت سے اگر ایک قدم انسان ادھر رکھے فاسق ہے. کم از کم اتنی عدالت آپ کے اندر ہو ہر مومن میں کہ اس کی گواہی مانی جا سکے, اس کی خبر مانی جا سکے, اور اگر تھوڑا سا علم بھی اس کے اندر تو اس کے پیچھے دو رکعت نماز بھی پڑھی جا سکے. یہ کم از کم ایمان کا درجہ ہے, بلکہ میں یوں کہوں کہ یہ ایمان کا درجہ نہیں ہے, یہ ایمان کی باؤنڈری ہے, یہ سرحد ہے ایمان کی. مومن اس وقت مومن ہوتا ہے کہ اتنا عادل ہو کہ اس کی خبر بھی مان لی جائے, اس کی گواہی بھی مان لی جائے, اور اگر اس کے اندر علم بھی ہو اور نماز پڑھنا صحیح آتی ہو تو اس کے پیچھے دو رکعت نماز بھی پڑھی جا سکے. آج ہمیں ہر شے کے لیے پیشہ وروں کی ضرورت ہے. چند ایام قبل یہ جو ملکی حالات ہیں ان کی پیش نظر, چونکہ ابھی 40 قریب ہے اور جو حالات ہیں جس کی طرف بارہا متوجہ کیا مومنین کو, اور سمجھتے بھی ہیں الحمدللہ, سارے سمجھتے ہیں اہل معرفت ہیں، وہ اہل فہم ہیں، آج کوئی بے خبر انسان بعید ہے کوئی ہو، سب سمجھتے ہیں، لیکن بعض اوقات اپنی ان آگاہی کو ہم اہمیت نہیں دیتے، سنجیدگی سے نہیں لیتے۔ عالمی طور پر جو فتنے اور سازشیں ہیں، اور ان فتنوں میں سب سے زیادہ پاکستان زد پر ہے، ان تمام فتنوں کا محور و مرکز جو قرار دیا گیا، یعنی نشانہ و ٹارگٹ ان تمام فتنوں کا، وہ تشیع کو رکھا گیا ہے، عالمی طور پر بھی اور پاکستان کے اندر بھی۔ عالمی فتنے جیسے شام کے اندر جو ہو رہا ہے، لبنان میں جو ہو رہا ہے، عراق کے اندر ہو رہا ہے، مشرق وسطی میں جو کچھ ہو رہا ہے، سب تشیع کے اوپر دباؤ ہے۔ آپ دیکھ لیں، ایران دباؤ میں ہے، لبنان دباؤ میں ہے، عراق دباؤ میں ہے، بحرین دباؤ میں ہے، جہاں شیعہ ہے وہ اس وقت شدید ترین دباؤ کے اندر ہے، اور پاکستان بھی اسی طرح سے۔ یہ فتنے، ان فتنوں سے آگاہی ضروری ہے، فتنوں سے لا تعلق نہیں رہنا، اور فتنوں کو دو، امیر المومنین نے فرمایا کہ فتنوں کو دودھ نہ پلاؤ اور فتنوں کو سواری نہ دو۔ لیکن یوں بھی نہیں کہ فتنوں سے لا تعلق ہو کے بیٹھ کے چھپ کے بیٹھ جاؤ، یا ویزا لے کے باہر چلے جاؤ، جیسے ابھی بعض نے کہا جی چیلم پہ خطرہ ہے، چلو زیارات ہی کراتے ہیں۔ نہ، ایسی زیارات کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو حوادث سے بچنے کے لیے، اگر زیارت پہ جانا ہے اور ملک کے اندر فتنوں کی سرزمین پہ فتنے ہیں، تو آپ اگر کوئی اچھا رول، مثبت رول ادا کر سکتے تو بعد میں چلے جانا زیارات کے لیے۔ اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے آپ کی، اس وقت اس ملک و مملکت و ملت و قوم کو ضرورت ہے آپ کی، تاکہ یہ فتنے ناکام ہوں و نابود ہوں۔ ان فتنوں کے اندر کوشش آزاداری محدود کرنے کی، کہ فتنے کھڑے کیے گئے، جیسے اسی سال عاشور کا واقعہ، راول پنڈی کا فتنہ جان بوجھ کے کھڑا کیا گیا، تاکہ آہستہ آہستہ یہ فضا بنائی جائے میڈیا کے اوپر، اور ان کے اپنے جو بیٹھے ہوئے ہیں مخبرین، ان کے ذریعے سے تبصرے کروائے جائیں لایانی و بیہودہ، کہ یہ جو جلوس، ان کو اب کنٹرول کرنا چاہیے، یہ پرانے ہو گئے ہیں جلوس، 100 سالہ روٹ ہیں، 50 سالہ روٹ ہیں، اب پہلے زمانوں میں تھے، اب آبادیوں کی شکلیں بدل گئی ہیں، یہ فلاں ہونا چاہیے، یہ پہلے سے سوچا سمجھا سارا منصوبہ ہے، تاکہ کسی ایک جگہ پر نمونے کے طور پر ایک جلوس کو کنٹرول کریں، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ دوسرے شہروں کی طرف رخ پھیریں گے۔ یہ ایک سازش ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں۔ اس کا توڑ کیا ہے؟ اس کا توڑ یہ نہیں ہے کہ ہم ایس ایم ایس سے ہی ایک دوسرے کو باخبر رکھتے رہیں، یا فقط تشویش میں رہیں اور ٹینشن میں رہیں، ٹینشن نہیں ہوتی رائے حال۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ ایک جلوس کو محدود کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی شہر کے اندر 100 جلوس نکالا جائے۔ اگر ایک مجلس کو محدود کرتے ہیں، ایک مجلس کی محدودیت کے جواب میں 100 مجلسیں کی جائیں، گھر گھر میں مجالس کی جائیں، یہ اجتماعی مجالس پہلے سے زیادہ بار ہونے کو۔ اگر بعض اوقات ہوتا ہے مومن گھر سے، آفس سے آیا تھکا ہوا، ابھی 8 بجے آفس سے آئی ہوں، 9 بجے مجلس شروع ہونی ہے، ابھی کیسے جاؤں وہاں مجلس میں؟ نہ عزیز من، بعض اوقات صرف ثواب کے لیے مجلس میں نہیں جانا ہوتا، بعض اوقات بقا کے لیے مجلس میں جانا ہوتا۔ تھکے ہوئے تو بھی آ جا، بے شک آ کے مجلس میں سو جا، جیسے بعد آ کے سو جاتے ہیں، کوئی نقصان تو نہیں ہوتا، خوب سو جاؤ آ کے مجلس میں، لیکن آؤ ضرور آ کے۔ تھکے ہوئے آفس سے تھکاوٹ کے ساتھ آ جا، مجبوری میں ہو مجبوری سمیت آ جا، اس لیے کہ یہ مجالس، یہ عزاداری جو شروع ہوئی ہے تو مجبوروں نے ہی شروع کی ہے، جنہوں نے شروع کی وہ ایسا نہیں تھا مجبوریاں نہیں تھی ان کی، عزیز امان وہ اتنے تھکے ہوئے تھے، اس قدر خستہ تھے کہ کائنات ساری کی تھکاوٹ کو سمیٹا جائے تو جناب زینب کے ایک لہجے کی تھکاوٹ کے برابر نہیں ہے۔ یہ سلسلہ شروع ہی یہاں سے ہوا۔ آپ یہ نہ سمجھو کہ ہم مجبور ہیں، ہم تھکے ہوئے ہیں، ہم خستہ ہیں، بعض اوقات ضرورت ہے اسی خستہ وجود کے ساتھ آؤ، اپنی خستگاہ حالت کے ساتھ آؤ، ان چیزوں کو بالائے طاق رکھ دو، آؤ شرکت کرو، گھر گھر میں کرو یہ اہتمام۔ بہت سارے مومنین گھروں میں نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ کئی وجوہات ہیں گھر میں مجلس نہ کرنے کی۔ ایک یہ کہ مجلس کے لیے خرچہ زیادہ کرنا پڑتا ہے۔ نہ عزیزان، کہیں بھی ضروری نہیں ہے، اگر کرو مجلس کا خرچہ خوب ہے، اچھا ہے، کرو، حق بنتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے خرچے والی مجلس کرو، بغیر خرچ والی مجلس کرو آپ، کوئی خرچہ ضروری نہیں، نہ لنگر پکا، نہ تبرک پکا، نہ کیٹرنگ کا انتظام کر، کچھ بھی نہ کر، اور نہ کسی پیشہ ور کو بلانے کی ضرورت ہے تاکہ خرچہ ہو تیرا۔ ایک بڑی مصیبت مجلسوں کے لیے یہی بن گئی ہے کہ مجلس کرانے کا خرچہ بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیشہ ور بلانا ہے، اور پیشہ ور جب بلانا ہے ان کے ریٹ ہیں مختلف، اور عام مومن متحمل نہیں ہو سکتا، اس خرچے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ نہ عزیز من ان مجالس کے لیے کسی اہتمام کی ضرورت نہیں ہے، جیسے اپنے گھر میں کر، اپنے محلے میں کر، اپنی گلی میں کر، اگر دری نہیں ہے خاک پہ بیٹھ کر بھی کر لو یہ مجلس، ننگے فرش پر بھی بیٹھ کر لو یہ مجلس، کسی پیشہ ور کو بلانے کی ضرورت نہیں۔ آپ خود کیوں نہیں پڑھتے یہ مجالس؟ مجلس پڑھنے کے لیے ہنر کی ضرورت نہیں ہے، مجلس پڑھنے کے لیے کتاب کھول لے، اگر فضائل پڑھنے ہیں علی کے خطبے کھول کے پڑھ لے، اگر مصائب پڑھنے ہیں ایک مقتل کی کتاب لے کے ایک روایت کربلا کی پڑھ لے، تو اگر تیرے اندر عشق علی ہے تو خطبہ بھی تجھے وجد میں لے آئے گا، اور اگر تیرے اندر عشق حسین ہے تو ایک روایت حسین کی تیرے آنسو نکال دے گی۔ ہنر نمائی کی ضرورت نہیں ہے، خود مومنین یہ ہنر اپنے اندر پیدا کریں، گھر گھر میں مجلس رکھیں، اس وقت ضرورت پڑ گئی ہے، اس وقت اس بقا کی جنگ کے لیے، بندوقوں کی جنگ کو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، ہمیں جنگ لڑنے کے ہتھیار معلوم ہونے چاہیے، اگر تفرقے کو ہتھیار بنا کر ہمارے مقابلے میں لائیں گے، ہم وحدت کی ڈھال سے اس تفرقے کے ہتھیار کو کند کر دیں گے، اگر حماقت کے ہتھیار سے دشمن میدان میں آئے گا، ہم حکمت علی کے ہتھیار سے اس کو بے اثر کر دیں گے، اور اگر وہ خوف کے ہتھیار سے سامنے آتے ہیں کہ خوف دلائیں اس ملت کے اندر، تو دلیری اور شجاعت کی ڈھال سے اس خوف کو دور کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہتھیار ہیں ہمارے عزیزان، گھر گھر میں مجلس کرو اور مجالس پڑھو، خود پڑھو مجلس، کس کہیں کہاں لکھا ہے، کوئی روایت ہے، کوئی آیت ہے کہ پیشہ وارا یہ مجلس پڑھے آ کر، کہ جب تک کئی لاکھ لینے والا مل نہ جائے اتنا بڑا مجمع کٹھا، بھلے عمومی مجالس ہیں بڑی جیسے یہاں ہو رہی ہے، ایسی مجالس میں کوئی اچھی شخصیت بلا لو جو بھی حق ادا کرے، ممبر کا بلا لو، لیکن گھر گھر میں مجلس کرو، خواتین کی مجلس کرو، اپنی مجلس کرو، جوان مجلس کریں، کوئی گھر ایسا نہ ہو جس کے اندر مومن مجلس نہ کرے، اپنے گھروں کی زینت بناؤ ان مجالس کو، یہ ذکر گھر گھر میں ہو جائے، اور اہل سنت کو ضرور بلاؤ، آپ کے اڑوس پڑوس میں جتنے اہل سنت ہیں گھر کی مجلس میں انہیں شرکت کراؤ، اور انہیں بتاؤ کہ نورانیت مذہب تشیع کیا ہے، اور انہیں پتا چلے اس میں کہ ان کی نجات دنیا و آخرت کی اسی مکتب کے اندر موجود ہے۔ یوں نہیں ہے کہ ان کو ہم نے دور کرنا ہے، جیسا کہ یہ غلطیاں کی ہیں بعضوں نے، اہل سنت کو ان مجالس سے دور کیا، ان کو قریب لانا ہے، ایسی عمومی اجتماعی مجالس میں بھی ان کو آنا چاہیے، اور گھر کی مجالس میں ضرور لائیں۔ کئی جگہ پر ہمیں موقع ملا، توفیق نصیب ہوئی، انہوں نے بتایا کہ یہاں پر چند روز قبل مجلس پڑی، میں نے ان سے پوچھا، مجلس کا ماحول دیکھ کر میں نے اس بانی سے عرض کیا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہاں ایک اہل سنت کی بھی ایک تعداد نظر آ رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ 90% مجمع اہل سنت ہے یہاں پر بیٹھا۔ اب یہ بلائیں، ان کو قریب کریں اس کے، عزیزان یہ ہنر مومن کے اندر ہونا چاہیے، ہم صرف اکتفا نہ کریں سننے پر کہ عادل کون ہونا چاہیے ہماری مسجد کا امام، نہ عزیز امام، امام بھی عادل ہو، ماموم بھی عادل ہو، ہر شیعہ عادل ہو، شیعہ کا مطلب ہی عادل ہونا ہے، اس عدالت کو سمجھے، عدالت ہے کیا چیز، معتدل ہونا کیا ہے، وہ علی امام عدل ہیں، علی امام عادل ہیں، وہ امام عدل ہیں، کشتہ عدالت ہے امیر المومنین، عدل تمام زندگی انسان کے لیے ضروری ہے، پہلے سب سے پہلے اپنے وجود کے اندر، اپنے نفس کے اندر عدل پیدا کرو۔ علماء نے عدل کے لیے ایک ضابطہ بیان کیا ہے، میں اس کو اشارہ کرتا ہوں آج کی مجلس میں جتنی گنجائش ہے وقت میں اس کو عرض کرتا ہوں، باقی بعد میں انشاءاللہ اس کی تفصیل عرض ہو جائے گی۔ علماء کرام نے وہ خصوصاً علماء اخلاق نے اس عدل کا ذکر کیا ہے. انسان عادل کیسے ہوتا ہے؟ انسان کے اندر خداوند تبارک و تعالیٰ نے تین بڑی اہم صلاحیتیں رکھی ہیں، تین قوتیں خدا نے انسان کے اندر رکھی ہیں. ایک قوت عقل ہے جس کا کام سوچنا، سمجھنا، حقیقت کو جاننا اور پرکھنا ہے، عقل کی قوت، ادراک، فہم. ایک قوت خداوند تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے قوت جاذبہ، جس کے ذریعے سے انسان چاہتا ہے، خواہش پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر، اور انسان دوسری چیزوں کو جذب کرتا ہے، پیسہ جذب کرتا ہے، مقام و شہرت جذب کرتا ہے، سہولت کو جذب کرتا ہے، آرام چاہتا ہے، جتنی چیزیں ہم چاہتے ہیں. کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو کہے کہ میرے اندر کسی چیز کی چاہت نہیں ہے. چاہت نہیں ہے تو بیمار ہو آپ، علاج کراؤ جا کر. انسان وہ ہے جس کے اندر چاہت ہو. بات سمجھتے ہیں؟ یہ تقویٰ ہے، وہ زود ہے کہ ہم کسی چیز کو نہیں چاہتے. نہ آپ چاہتے ہو، انسان چاہتا ہے، اپنی اولاد کو چاہتا ہے، اپنے اہل خانہ کو چاہتا ہے، رشتہ داروں کو چاہتا ہے، اچھے کپڑے چاہتا ہے، اچھا کھانا چاہتا ہے. یہ چاہت ہر چیز کی انسان کے اندر موجود ہے، چاہت کی قوت بھی اندر موجود ہے. اس کو کہتے ہیں قوت جاذبہ. اور ایک اور تیسری قوت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے قوت دافعہ، ایسی قوت جس سے انسان چاہت کے الٹ کام کرتا ہے، یعنی اپنے سے دور کرتا ہے خطروں کو، نقصانات کو، اور ناپسندیدہ و ناگواریوں کو اپنے سے دور کرتا ہے، بچتا ہے. قوت دافعہ جس کی مدد سے بچتا ہے دوسری چیزوں کی گزن سے، شر سے، اور ان کے تکلیف سے بچتا ہے. مثلا جب بھی آپ مچھر آپ کی طرف اگر آتا ہے تو آپ خودکار طریقے پر، آٹومیٹک طریقے پر آپ کا دفاعی نظام ایکٹیو ہو جاتا ہے، فعال ہو جاتا ہے، یا آپ کا ہاتھ چل جاتا ہے مچھر کے اوپر، اگرچہ وہ ڈائیو مار جاتا ہے، گرفت میں نہیں آتا، لیکن ہماری کوشش تو ناکام ہوتی ہے مچھر کو بھگانے کے لیے یا مچھر سے بچنے کے لیے. اب یہاں کوئی دلیر نہ بنے کہ میں اتنا بہادر ہوں جو مچھروں سے نہیں ڈرتا. نہ، مچھروں سے ڈرو، اس لیے کہ مچھر ہیں، اس لیے بنائے گئے کہ انسان ان سے ڈرے. مکھیوں سے ہم بچتے ہیں، حشرات سے بچتے ہیں، بیڑ سے بچتے ہیں، سانپ بچھو سے بچتے ہیں. اس بچنے، چونکہ خطرات ہیں، مضرات ہیں اس کے اندر، زمین کے اندر انسان کے لیے نقصان دہ چیزیں، ان سے بچنے کے لیے آپ کو ایک دفاعی قوت دی گئی ہے. اس دفاعی قوت کا نام ہے دافعہ. البتہ اخلاقی کتابوں میں یہ نام نہیں ہے ان کے، اخلاقی کتابوں میں ان کے نام ہیں قوت عاقلہ، ایک کا نام ہے قوت شہویہ، ایک کا نام ہے قوت غضبیہ. یہ پرانی کتابیں اگر پڑھیں آپ علماء کرام کی، تو انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں. بعد میں جیسے میں نے کہا شہید مطہری رحمتہ اللہ علیہ یا اس طرح کے علماء ہیں، انہوں نے آج کی زبان میں ان اصطلاحات کو پیش کیا ہے. قوت فاہمہ ہے، قوت دافعہ ہے، وہ قوت جاذبہ ہر انسان کے اندر ہے، عورت میں بھی ہیں، مرد میں بھی ہیں، بچے میں بھی ہیں، بوڑھے میں بھی ہیں، جو بھی انسان ہے اس کے اندر یہ تین چیزیں موجود ہیں. لیکن یہ تین چیزوں کا عمل اپنا اپنا ہے. چاہت کا عمل، ہر وہ چیز جو انسان کے لیے گوارا ہے یا پسند ہے اس کو اپنی طرف لانا یا اس کی طرف جانا، یہ چاہت کا کام ہے. اور دافعہ یا دفاع کا کام بچنا یا اسے دور کرنا، یا ہم خود دور ہو جائیں اسے. قوت فاہمہ کا کام ہے، عقل کا کام ہے سمجھنا اور رہنمائی کرنا، بتانا انسان کو. یہ تینوں قوتیں انسان کی، ان کے حالات مختلف ہیں، ان پر حالات مختلف طاری ہوتے ہیں. جس طرح انسان ہے نا، جسمانی طور پر کبھی صحت مند ہوتا ہے، کبھی بیمار ہوتا ہے، کبھی بہت ہی فریش ہوتا ہے، کبھی درمیانے درجے میں ہوتا ہے، نہ اتنا فریش ہے، نہ اتنا چست ہے، نہ اتنا سست ہے، درمیانی سی حالت ہے انسان کی، یہ معمول کی چیز ہے. کبھی آپ سست ہوتے ہیں، بہت ہی سست، سو کے اٹھتا ہے پھر بھی سست ہے انسان، اور بعض اوقات کئی گھنٹے پورا پورا دن سوئے بغیر چست رہتا ہے انسان. ہر ایک کے اندر، یہ بزرگ ہیں، چھوٹے ہیں، جوان ہیں، سب نے یہ حالات تجربہ کیے ہوئے، آزمائے ہوئے ہیں. اسی طرح انسان کی یہ تین قوتیں و تین صلاحیتیں تین حالتوں میں ہو سکتی ہیں. ایک حالت یہ ہے کہ یہ حد سے بڑھ جائیں. یہ بس انسان کی قوت فاہمہ جو حد ہے مقرر اس کے لیے، سمجھنے کی حد، اس سمجھنے کی حد سے آگے بڑھ جائے، ہو سکتا ہے. یہ آپ سوچتے ہوں گے یہ تو بہت اچھا ہے، اگر انسان کو سمجھنے کی قوت زیادہ حد سے آگے بڑھ جائے تو بہت اچھا ہے, کیونکہ ہر چیز کو سمجھنا شروع کر دیں گے. نہ حد سے بڑھنا, اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہوش کا تیز ہو جانا یا فہم کا تیز ہونا, بلکہ فہم جب حد سے باہر ہو جاتی ہے, تجاوز کر جاتی ہے, تو بعض اوقات انسان وہ چیزیں بھی سمجھنے لگتا ہے جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا. کچھ لوگ ہیں نا, اگر دو آدمی ادھر آپس میں بات کر رہے ہیں, یہ ادھر سے کہتے ہیں میں سمجھ گیا ہوں یہ کیا کر رہے ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں, یہ کہتے ہیں یہ میرے خلاف بات کر رہے ہیں. کہاں سے سمجھے آپ, آپ کے کان میں بھی کوئی زور سے بولے سمجھ میں نہیں آتی آپ کو, یہاں وہ ان کی آواز بھی نہیں آ رہی, آپ کو کیسے سمجھ گئے آپ؟ کہتے ہیں بس سمجھ گیا ہوں, مجھے پتا ہے یہ کوئی کام اور کوئی بات کر ہی نہیں ہے سوائے یہ کہ میرے خلاف سازش کر رہے ہیں. یہ قوت فاہمہ حد سے باہر ہو گئی ہے, یہ چیز وجود ہی نہیں رکھتی جسے تو سمجھ رہا ہے. بعض ہے نا جو چیزیں موجود نہیں ہیں ان کو نظر بھی آتی ہیں. ممکن ہے یہاں بھی تشریف فرما ہوں خواتین مردوں میں کوئی ایسے افراد جنہوں نے چڑیل دیکھی ہے اپنی آنکھوں سے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہتے ہیں ہم نے دیکھی, ایسی چیز دیکھی ہے جس کا کوئی وجود نہیں ہے, چونکہ اللہ نے پیدا ہی نہیں کی چڑیل. چڑیل صرف ہندوستان کے افسانوں میں ہے, تخیلات نے چڑیل کو پیدا کیا, اللہ نے نہیں پیدا کیا. وہ انسان بھی لگا ہوا ہے نا, اللہ جو پیدا کرتا ہے انسان بھی پیدا کرتا ہے اپنے خیال سے. ہر چیز خدا نے حقیقی پیدا کی, یہ اس کی دیکھا دیکھی خیالی چیزیں پیدا کرتا ہے, خیالی اپنے لیے ہر چیز. کچھ مخلوقات ہیں جو خیالی ہیں, جیسے انقا, نام سنا ہوا ہے انقا کا, کسی لڑکی کا نام نہیں رکھ دینا انقا, چونکہ جو انوکھا نام لگے ہم اپنی اولاد کا رکھ دیتے ہیں. سنتے ہیں کبھی بچوں سے کہ کیا نام ہے, وہ عجیب و غریب نام بتاتے ہیں بچے, پوچھتے ہیں کس نے رکھا ہے, کہتے ہیں ابا نے رکھا ہے. وہ کیوں رکھا ہے ایسا عجیب و غریب نام؟ آپ کو اتنے خوبصورت نام ائمہ اطہار کے ہیں, ان کے پہ کیوں نہیں رکھتے اپنا نام؟ امیر سید الشہداء نے اپنے تین بیٹوں کا نام علی رکھا, علی اکبر, علی اوسط, علی اصغر. ایک علی آ کر سید الشہداء کو بتایا مدینہ میں, ایک دن مروان نے دیکھا جناب علی اکبر سے ملاقات ہوئی مروان کی مدینہ میں, پوچھا کیا نام ہے, کہا علی, کہا بڑے بھائی کا کیا نام, چھوٹے بھائی کا کیا نام ہے, کہا علی, کہا اور بھی کوئی بھائی ہے, کہا ایک اور بھی ہے, اس کا کیا نام ہے, کہا اس کا نام بھی علی. مروان چڑ گیا, کہا علی علی علی, کوئی اور نام نہیں تھا علی کے علاوہ؟ جناب علی اکبر نے آ کر سید الشہداء کو بتایا مدینہ میں کہ آج مروان نے یہ بات کی ہے, مجھ سے نام پوچھا کیا نام ہے, میں نے کہا علی, بھائی کا نام پوچھا میں نے کہا علی, کہا کوئی اور بھائی, میں نے کہا ایک اور بھی ہے اس کا نام بھی علی. تو وہ چڑ گیا اور چڑ کے کہنے لگا علی علی, کوئی اور نام, ناموں کی کمی تھی جو ہر بچے کا نام علی. تو سید الشہداء نے ایک نفرین اس مروان پر کی, اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ تو تین ہیں, اگر خدا مجھے 100 بیٹے دیتا میں 100 کا نام علی رکھتا. کیا رجا, آپ اپنے 100 بیٹوں کا نام علی رکھ دو, 100 کا نام حسین رکھ دو. اور آج کے زمانے میں ضروری ہے عزیز ایمان, انکا ایک خیالی پرندے کا نام ہے, افسانوں کے اندر ہے, شاعروں نے ذہنوں سے بنایا ہے تخیل کے ذریعے سے, یہ خیالی چیزیں ہیں. لیکن بعض کہتے ہیں ہم نے تو دیکھا بھی ہے, سی مرغ بھی دیکھا ہے, انکا بھی دیکھا ہے ہم نے, چڑیل بھی دیکھی, انہوں نے بھوت بھی انہوں نے دیکھے. کہتے ہیں یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں ہم نے, ان کا کوئی وجود نہیں ہے. وہ چیزیں جو نہیں ہیں انسان اگر ان کو سمجھنا شروع کر دے, اس کا مطلب ہے انسان کی قوت فاہمہ حد سے تجاوز کر گئی, حد سے آگے بڑھ گئی ہے. حد مقرر کیا ہے؟ جو موجود ہے اس کو سمجھو, جو موجود نہیں ہے اس کو نہیں, چونکہ وہ ہے نہیں ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. لیکن جو ہے بھی نہیں, یہ کہتے ہیں مجھے وہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے جو موجود ہی نہیں ہے. میں سب سمجھتا ہوں, ادھر کی بھی باتیں سمجھتا ہوں, ادھر کی بھی باتیں سمجھتا ہوں, صرف اپنی بیوی کی باتیں نہیں سمجھتا, باقی سب کی سمجھتا ہے. یہ اس کا مطلب ہے قوت فاہمہ حد سے آگے بڑھ گئی ہے. کبھی یہ قوت فاہمہ حد سے پیچھے رہ جاتی ہے, یعنی حد سے تجاوز کرتی ہے لیکن کند ہو جاتی ہے, تند ہونے کے بجائے, تیز ہونے کے بجائے, حد سے آگے بڑھ جانے کے بجائے حد سے تجاوز کر کے ضعیف ہو جاتی ہے, کمزور ہو جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں کند ذہن، ڈل، جس کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. اگر آپ اسے یہ کہیں یہ تین ستون ہیں تو وہ پھر پوچھے گا ادھر والے تین ہیں یا ادھر والے تین ہیں یا باہر والے تین ہیں یا اندر والے تین ہیں، اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، سادہ سی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی. یہ کند ذہن انسان ہے. قوت فاہمہ جب ضعیف ہو جائے اس کو کہتے ہیں یہ تفرید کا شکار ہے. اگر حد سے بڑھ جائے آگے یہ افراد کا شکار ہے، اور اگر اپنی حد کے اندر رہے اس کو کہتے ہیں یہ حد اعتدال میں ہے، یہ عدالت کے نقطے پر ہے، یہ موزون ہے، یہ متوازن ہے. اس کے اندر توازن موجود ہے، اس قوت کے اندر، اسے کہتے ہیں یہ معتدل قوت ہے. اب ان کے تین نام بھی عرض کر دوں میں آپ کی خدمت میں. اگر قوت فاہمہ حد سے بڑھ جائے اور ایسی چیزیں جو نہیں ہیں وہ بھی سمجھ میں آ جائے، جو بے ربط ہیں وہ بھی ربط دینا شروع کر دے، اس کو وہی علماء اخلاق کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں جربزہ. ایک نامانوس سا اصطلاح ہے، پتہ نہیں زبان بھی بچھڑے گا یا نہیں. اس کو کہتے ہیں جربزہ، جربزہ اصطلاح ہے، زیادہ اس میں نہ اپنے ذہن کو آپ تھکائیں نہیں. جربزہ اگر یہ ضعیف ہو جائے، کمزور ہو جائے، جیسے اس کو اردو میں یا فارسی میں کہتے ہیں کند ہونا، کندی، عربی میں اس کو کہتے ہیں خمود، یہ ڈل ہے، اس کے اندر کندی آ گئی ہے، اس کے اندر ضعف آ گیا، کمزوری آ گئی ہے، اس کو جو چیزیں موجود ہیں وہ بھی سمجھ میں نہیں آتی. اور اگر انسان کی قوت فاہمہ نہ افراد کا شکار ہو نہ تفرید کا شکار ہو اور اپنے نقطۂ اعتدال پر ہو، اس کو علماء کی اصطلاح میں کہتے ہیں یہ حکمت ہے، اور یہ انسان حکیم ہے، نہ افراد کا شکار ہے اور نہ تفرید کا شکار ہے. باقی دو قوتیں آپ کی خدمت میں عرض ہوں گی. قرآن کریم فرماتا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی نے انبیاء کو اس لیے مبعوث فرمایا کہ لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں. ائمہ اطہار جو اوصیاء رسول ہیں، ان کا کام بھی لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دینا ہے. اس لیے رسول اللہ کا فرمانا تھا انا مدینۃ الحکمت و علی بابہا، میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. قرآن حکمت کا شہر ہے اور نہج البلاغہ اس کا دروازہ ہے. اس در پہ آئیں تاکہ شہر کے اندر جائیں. ایسا نہ ہو کہ شہر بھی آپ جیو پر ہی دیکھیں، اپنے شہر کی خبریں بھی جیو سے سنیں. نہ عزیز من، اپنے شہر میں تو خود موجود ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اپنے شہر میں کیا خبر ہے. یہ نہ ہو کہ قرآن کی خبریں باہر والے آگے دیں ہمیں. قرآن تو ہمارا اپنا شہر دین ہے، اور اس شہر دین میں ہم اس کے دروازے سے جانا ہے، نہج البلاغہ کے دروازے سے قرآن کے اندر جانا ہے. اور جب نور کے در سے نور کے شہر میں جائیں تو زندگیاں ساری نورانی ہو جائیں گی. ائمہ خدا علیہم السلام معلم حکمت ہیں انسان کے لیے. حکمت تعلیم دی امیر المومنین نے، وہ حکمت تعلیم دی تمام ائمہ خدا نے. چونکہ پاکستان میں ایک چیز جو رائج ہو گئی ہے، وہ 17 صفر کو شہادت حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام منعقد کرتے ہیں. جبکہ تاریخی طور پر ایسے نہیں ہیں، اب رائج ہو گیا، حرج نہیں جس دن بھی یاد امام کر لیں آپ، لیکن تاریخی آگاہی ہونی چاہیے. تاریخی طور پر ابھی بھی روضہ اقدس امام رضا علیہ السلام پر 29 صفر کو یا آخر سفر، سفر کی آخری تاریخ 30 ہو یا 29، آخر سفر روز شہادت حضرت امام رضا علیہ السلام ہیں. لیکن یہاں وہ مومنین 17 کو عموماً کر لیتے ہیں، کہ البتہ تاریخوں میں ہے اختلاف ہے، شہادت و ولادت کی تاریخیں اکثر معصومین علیہ السلام کی ایسے ہے کہ تاریخی طور پر ان میں اختلاف ہے. آج پاکستان کے مختلف جگہوں پر اور یہاں بھی مجلس معنون ہیں ذکر نورانی حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے. وہ امام بزرگوار و امام رؤوف و امام کریم جنہوں نے اپنی زندگی میں بہت سختیاں دیکھی ہیں. امام رضا علیہ السلام بہت ستائے گئے امام. تمام ائمہ کی زندگیاں سختیوں میں گزری ہیں, امام ہاشم کی زندگی بہت سخت گزری ہے. مصائب اپنوں نے بھی مصائب ڈھائے, پرایوں نے بھی مصائب ڈھائے, حکومتوں نے بھی مصائب ڈھائے, ہر ایک کی طرف سے امام نے مصائب برداشت کیے. اور جب مامون نے امام کو مدینہ سے طلب کر لیا خراسان کے اندر, امام کو زیر نظر رکھا, چاہتا تھا اپنی منشا سے امام سے کچھ کروائے, لیکن امام نے حکمت کے ذریعے اس کے سارے منصوبے کو ناکام بنا دیا. اس لعین نے آخر فیصلہ کیا کہ چونکہ امام جیسا وہ چاہ رہا تھا اس کے لیے امام تیار نہیں تھے, اور اس کے برعکس امام نے اس کے جو سوچ تھی, جو اس نے سوچا ہوا تھا, اس سب کو ناکام بنا دیا. اس لعین نے ارادہ کیا امام کو شہید کرنے کا. شہید کرنے کے لیے اس نے کئی دفعہ امام کو شہید کرنے کا ارادہ کیا اور مسموم کیا امام کو. روایات میں ہے کہ کم از کم 3 دفعہ اس نے امام کو مسموم کیا, اور ہر دفعہ حکم الہی و حکمت الہی سے امام اس بچ گئے, اور امام کی شہادت کا وقت کوئی اور تھا. آخری دفعہ جب اس نے امام علیہ السلام کی شہادت کا ارادہ کیا, اس نے پیغام بھیجا امام کے پاس کہ چونکہ امام کو اپنے ساتھ ہی اپنے دار العمارہ میں ہی رکھا ہوا تھا, امام کو زیر نظر پیغام بھیجا اس نے امام کے حجرہ میں کہ امام کو بلایا جائے مامون کے پاس. امام جاتے ہوئے اپنے دربان کو بتا گئے ابا سلط, میں جا رہا ہوں, اس ظالم لعین نے مجھے بلایا ہے اور مجھے اس کے ارادے لگتے ہیں شیطانی ارادے, یہ آج کچھ چاہتا ہے کرنا. اگر میں واپس آؤں غور کرنا, دھیان رکھنا, اگر ردا میرے سر پر ہو تو مجھ سے کوئی بات نہ کرنا, اور اگر ردا میرے کندھے پر ہو تو جو پوچھنا پوچھ لینا, میں بتا دوں گا تجھے. ابا سلط منتظر رہے, امام اندر گئے. روایات میں بعض میں ہے اس نے انگور زہر میں مسموم کیا ہوا تھا, بعض میں ہے اس نے انار زہر میں مسموم کیا ہوا تھا, بعض میں اس نے شربت زہر میں مسموم کیا ہوا تھا, اور امام کو پیش کیا. امام نے کھایا, اس نے اور پیش کیا کہ مزید. امام نے فرمایا جو تو چاہتا ہے وہ حاصل ہو گیا ہے, تو جو چاہتا تھا وہ ہو گیا ہے. یہ کہہ کر امام اس ظالم کے دربار سے باہر آئے اور ردا اپنے سر پہ رکھی. ابا سلط آگے بڑھے امام سے کچھ عرض کرنے کے لیے, امام کا فرمان یاد آ گیا, اے ابا سلط اگر ردا میرے سر پہ ہو مجھ سے بات نہ کرنا. ابا سلط سمجھ گئے, پیچھے ہٹ گئے ادب سے, امام کو حجرے تک ساتھ دیا امام کا. امام حجرے میں گئے, فرمایا ابا سلط نہ تو نے خود اندر آنا ہے نہ کسی کو اندر آنے کی اجازت ہے. ابا سلط باہر بیٹھ جاتے ہیں, امام جا کر اپنے بستر پر آرام فرماتے ہیں, اور وقت گزر جاتا ہے. ابا سلط گھڑیاں گن رہا ہے, بار بار اٹھتا ہے, در کی طرف جاتا ہے, جی چاہتا ہے کہ کافی وقت ہو گیا امام کی طرف سے کوئی اشارہ نہیں ملا, کوئی آواز نہیں آ رہی, جی چاہتا ہے میں در کھولوں, لیکن پھر رک جاتا ہے چونکہ امام کا فرمان ہے نہ تو خود اندر آئے نہ کسی کو اندر آنے دینا. جب بہت وقت گزر جاتا ہے اور ابا سلط اب وہاں امام کے حجرے کے باہر مضطرب ہے وہ پریشان، ناگہان ابا سلط نے محسوس کیا امام کے حجرے کے اندر کسی کے چلنے کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے۔ ابا سلط یہ سمجھا شاید یہ میرا وہم ہے، گمان ہے، تصدیق کے لیے مزید توجہ کی، دیکھا کمرے کے اندر، حجرے کے اندر کسی کے موجودگی کی، کسی کی آہٹ ہو رہی ہے۔ حیران ہوا یہ کون ہے، میں تو صبح سے در پہ بیٹھا ہوں، کسی کو میں نے جانے نہیں دیا، پہلے سے کوئی امام کے حجرے میں موجود نہیں تھا، اور یہ کون ہے جو امام کے حجرے میں ہے؟ ابا سلط نے جرأت کر لی اور جا کر دروازہ کھولا، کیا دیکھتا ہے، امام کے اوپر ایک ردا ہے، امام بستر پہ تشریف فرما ہے، اوپر ردا اڑی ہوئی ہے سر سے پاؤں تک، ایک جوان امام کی بالین پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابا سلط حیران ہو کر پوچھتے ہیں، اے جوان تو کون ہے، تو کہاں سے آ گیا ہے؟ یہاں میں دربان ہوں، یہاں میرا فریضہ تھا، تو کہاں سے آ گیا، مجھے پتا نہیں چلا۔ جوان نے ابا سلط سے کہا، اے ابا سلط، اس وقت ان سوالوں کے جواب کا وقت نہیں ہے، یہ پھر کبھی پوچھ لینا، اس وقت اس سے زیادہ اہم کام ہے، جلدی کر انجام دے۔ ابا سلط کہتا ہے، جب تک بتائیں گے نہیں، جب تک مجھے تسلی نہ ہو جائے آپ کون ہیں، جب تک مجھے دل کو اطمینان نہ ہو جائے، مجھے کیا معلوم آپ کون ہیں۔ جوان نے بتا دیا، اے ابا سلط، میں تیرے مولا کا فرزند محمد جواد ہوں، میں مدینہ سے آیا ہوں، اپنے بابا کے غسل کے لیے آیا ہوں، اپنے بابا کے دفن کے لیے آیا ہوں۔ ابا سلط بہت حیران ہوتا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ مدینہ سے آ جائیں اور آپ کے آنے کی مجھے خبر بھی نہ ملے۔ ابا سلط حیران ہو جاتا ہے، جب امام جواد علیہ السلام نے ابا سلط کی حیرت کو دیکھا تو امام فرماتے ہیں، ابا سلط کیا یقین نہیں آ رہا؟ کہنے لگا، مولا یقین تو آتا ہے، لیکن کیسے باور کروں کہ مدینہ سے کیسے تشریف لائے؟ امام نے فرمایا، مجھے یہ بتا کہ میرے جد سید الشہداء حسین کا جنازہ کس نے دفن کیا تھا؟ کہنے لگا، امام سجاد نے دفن کیا تھا۔ امام نے فرمایا، بتا جب امام کربلا میں دفن ہوئے سید ساجدین کہاں تھے؟ کہنے لگا، اس وقت شام میں اسیر تھے۔ تو فرمایا امام نے، اے بسنت مجھے بتا کہ اگر سید سجاد شام کی اسارت سے آ کر کربلا میں آ کر مولا حسین کو دفن کر سکتے ہیں، تو میں مدینہ سے آ کر اپنے غریب بابا کو، غریب الغرباء کو دفن نہیں کر سکتا؟ ابا سلط جلدی کر، غسل کا اہتمام کر، کفن کا اہتمام کر۔ تو میں عرض کروں گا، مولا، اے مولا، اگرچہ امام غریب الغرباء ہیں لیکن امام جواد موجود ہیں، لیکن جب سید الشہداء قربان جائے زہرا کے لال پر کہ ٹکڑے ٹکڑے لاشا ہے اور ریت کا کفن ہے اور امام کو اسیر کر کے لاش سے دور کر دیا گیا، اور جب دفن کا وقت آیا، بنو اسد آئے امام حسین کو دفن کرنے کے لیے اور لاش کو اٹھا کر دفن کرتے ہیں، اور ایک نکاح پوش بتاتا ہے، اس قبر پر تختی لگا دو، ہذا مرقد علی ابن الحسین، ہذا مرقد عباس ابن علی۔ تعجب سے دیکھتے ہیں، یہ کون ہے جو سب کو پہچانتا ہے، جن لاشوں کے ساتھ سر نہیں یہ ان کو بھی پہچانتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ان بنی اسد سے کہنے لگا، اے بنی اسد، ایک چٹائی لے کر آ جاؤ۔ پوچھتے ہیں، چٹائی کس کے لیے؟ کہنے لگا، تمہیں معلوم نہیں، میرے بابا کی لاش ٹکڑے ٹکڑے ہے، میں چاہتا ہوں بائے مال لاش کو دفن کروں۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین۔ ماتم حسین۔